أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الإمام حسين بن علي عليهما السلام: فلعمري ما الإمام إلا العامل بالكتاب والآخذ بالقسط والدائن بالحق والحابس نفسه على ذات الله. درود پڑھیے محمد و آل محمد. خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے، تمام مومنین کے حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. امت کی امامت فراموشی اور کربلا میں احیاء امامت موضوع کلام ہے. سید الشہداء علیہ السلام کا نورانی فرمان سرنامہ سخن قرار دیا ہے، جو آپ نے اہل کوفہ کے خطوط کے جواب میں تحریر فرمایا. اہل کوفہ نے امام کو خطوط میں یہ لکھا: انہ لیس علینا امام فاقبل، ہمارا کوئی امام و رہبر نہیں ہے، اور آپ آئیے، ہم آپ کو رہبر ماننے کے لیے تیار ہیں، امام ماننے کے لیے تیار ہیں. لعل اللہ یجمعنا بک علی الحق والہدا، شاید آپ کے ذریعے سے خدا ہمیں حق و ہدایت پر اکٹھا کر دے. پوری امت کا رویہ اور اہل کوفہ کے خطوط اس بات پر گواہ تھے و شاہد کہ امت اسلامی امامت و نظام الہی سے دور ہو گئی تھی. رسول اللہ کی رحلت کے بعد سے یزید کی حکمرانی تک اس دوران امت اتنا فاصلہ لے چکی تھی نظام خدا و نظام الہی سے کہ امام کو خط لکھ کر یہ کہہ رہے ہیں: انہ لیس علینا امام، ہمارا کوئی امام نہیں ہے. اور وہ فاصلہ بڑھتا رہا، اور آج بھی صورتحال امت اسلامی کا حال وہی ہے، امامت کے نظام سے بہت دور، امامت کے نظریے سے بہت دور، نظام الہی سے بہت دور ہے. اور اس دوری کے دوران غیر الہی نظام، طاغوتی نظام جو امت کے لیے قابل قبول بن گئے اور بنا دیے گئے، طاغوتی نظاموں کا جواز امت کو دے دیا گیا، اور آج قانع ہیں مسلمین غیر الہی نظام کے اوپر اور غیر الہی نظام کے اندر. ائمہ خدا علیہ السلام نے آر عہد میں دین کو احیاء کیا، خصوصاً وہ حصہ جو امت بھولتی جا رہی تھی اور فراموش کرتی جا رہی تھی، اس حصے کو خصوصیت کے ساتھ احیاء کیا. کچھ حصہ دین کا رائج رہا، ترک نہیں ہوا، فراموش نہیں ہوا، جس طرح عبادات کا سلسلہ فراموش نہیں ہوا، ترک نہیں ہوا، بعض دیگر ظواہر ترک نہیں ہوئے، بعض احکام محفوظ رہے، ترک نہیں ہوئے، لیکن ایک بڑا حصہ و بنیادی حصہ روح دین دور ہو گیا. جس طرح روایات معصومین علیہ السلام میں منقول ہے، بنی الاسلام علی خمس، علی الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج والولایہ۔ اسلام کی بنیاد پانچ ارکان پر ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، اور پانچواں رکن ولایت ہے۔ وَمَا نُودِيَ إِلَى شَيْءٍ مِثْلُ مَا نُودِيَ إِلَى الْوِلَايَةِ۔ ان ارکان خمسہ میں سے جتنی تاکید ولایت کے اوپر کی گئی ہے اتنی کسی اور کے اوپر نہیں ہوئی۔ سب سے زیادہ تاکید قرآن کی، اللہ تعالیٰ کی و رسول کی، و بالخصوص رسول اللہ و اوصیائے رسول اللہ کی ولایت پر تھی، اور سب سے زیادہ دوری امت کی ولایت سے ہی ہوئی ہے۔ وہ امور جن پر اتنی تاکید نہیں تھی، صرف انہیں بیان کیا گیا، ذکر کیا گیا اور امت نے انہیں اپنایا، وہ رائج رہا وہ سلسلہ، اس لیے کہ نمازوں کے رواج سے کسی کے سیاسی مفاد کو کوئی نقصان نہیں تھا، بلکہ نمازوں کی پناہوں میں بعضوں نے اپنے مفادات کو حاصل کیا ہے۔ روزوں کے ذریعے کسی کو سیاسی مفاد کو نقصان نہیں تھا، اس لیے روزوں کی پناہ میں انہوں نے اپنے سیاسی مفادات کو محفوظ رکھا و حاصل کیا۔ لیکن وہ رکن دین جس کے اوپر دار و مدار تھا سارے دین کا، ولایت کا، اسے بھول گئے۔ کچھ لفظ بھی بھول گئے امامت و ولایت کا، کچھ معنی بھول گئے، اور کچھ اس کی مراد اور حقیقت کو بھول گئے۔ کچھ لوگ تھے جو لفظ ولایت چھوڑ کر و لفظ امامت چھوڑ کر متبادل الفاظ کے قائل ہو گئے یا مانوس ہوئے، اور کچھ نے امامت و ولایت کے الفاظ کو تو باقی رکھا لیکن ان کے مفاہیم سے محروم کر دیے گئے، اور کچھ ایسے افراد تھے جو حقیقت امامت سے محروم ہو گئے۔ ائمہ خدا علیہ السلام نے اس فراموش شدہ رکن کو زندہ کیا، جس طرح دیگر فراموش شدہ حصے دین کے احیاء کیے، اور احیاء دین کا سب سے اہم وقت و موقع قیام مقدس سید الشہداء علیہ السلام اور کربلا و عاشورہ کا قیام ہے، جس میں سید الشہداء نے خود فرمایا کہ یہ احیاء دین کا شعبہ ہے کہ لوگ دین کو چھوڑ چکے ہیں۔ ان دنیا قد تغیرت و تنکرت، کہ دنیا بدل گئی ہے، دنیا تبدیل ہو چکی ہے، اس نے اپنا رخ موڑ لیا ہے، اور اس کے اندر اب خیر و معروف نہیں بچا، الا کصبابت الاناء، صرف برتن کی تہ میں بچی ہوئی تری کی حد تک دین بچ گیا ہے۔ اگر کسی برتن کے اندر کوئی ایسی چیز ڈالیں، سیال چیز، مائع چیز، دودھ یا پانی، اور پھر اس برتن کو الٹ دیں، وہ دودھ پانی سارا گر جائے، اڈھیل دیا جائے، اس کی تہ میں تری بچ جاتی ہے۔ سید الشہداء فرماتے ہیں کہ آج اس زمانے میں اس حد تک دین لوگوں کے پاس رہ گیا ہے جتنی برتن کی تہ میں باقی تری ہوتی ہے، باقی سارا دین امت کے ہاتھ سے نکل چکا ہے، خراب، ختم ہو چکا ہے۔ اس دین کو لوٹانا تھا سید الشہداء نے، اس دین کو پلٹانا تھا، اس دین کو احیاء کرنا تھا، اور آج وہ تری بھی آدھی رہ گئی ہے، وہ تری بھی مکمل نہیں ہے۔ آج اس زمانے میں تری تھی، آج وہ تری بھی ختم ہو گئی۔ اس تری سے مراد کیا تھا؟ کصبابت الاناء لم یبق منہا الا صبابت کصبابت الاناء، الٹے برتن کے اندر بچی ہوئی تری کی حد تک۔ وہ تری احکام دین تھے، چونکہ نظام سے لوگ دور ہو چکے تھے، اصل دین اور روح دین سے لوگ دور ہو چکے تھے، اور آج احکام بھی ختم ہو چکے ہیں، آج احکام کے بجائے فقط رسومات قائم ہیں، وہ تری بھی ختم ہو گئی۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ صرف وہ بو رہ گئی ہے برتن میں، کہ جب کسی برتن کے اندر دودھ ڈالیں پھر اس کو ہنڈیل دیں اور تری رہ جاتی ہے، بعد میں تری بھی ختم ہو جاتی ہے، صرف یہ پتہ چلتا ہے خشک برتن میں کہ اس میں دودھ تھا، اس میں بو رہ جاتی ہے دودھ کی۔ آج یوں سمجھو کہ صرف دین کی بو رہ گئی ہے۔ وہ تری بھی ختم ہو گئی ہے. جب یہ حال ہو جائے دین کا, اس وقت احیاء دین و بیداری دین و بیداری ملت اہم ضرورت بنتی ہے. سید الشہداء علیہ السلام نے اس لیے قیام کیا, فراموش شدہ دین کو زندہ کریں. وہ اہم ترین رکن امامت و ولایت ہے. اس لیے امام علیہ السلام نے اہل کوفہ کو جواب میں لکھا کہ تم یہ تو کہہ رہے ہو کہ آپ آئیں, انہ لیس علینا امام, یہ جملہ تمہارا گواہ ہے اس بات پر تمہیں امامت سے آشنائی نہیں ہے, امامت سے واقفیت نہیں ہے, امامت کو فراموش کر چکے ہو. تم امام کو خط لکھ کے کہنا کہ ہمارا کوئی امام نہیں, یہ امامت سے دوری کی علامت ہے, یہ امامت کو فراموش کرنے کی علامت ہے. امامت کی حقیقت سید الشہداء نے بیان کی ان کے سامنے کہ فلا امری مل امام الا العامل بالکتاب, اپنی جان کی قسم امام وہی ہے جو کتاب خدا پر عمل کرے, کتاب خدا کو نافذ کرے. امام وہ ہے جو نظام عدل قائم کرے, امام وہ ہے جو حق پر قائم و کاربند رہے, امام وہ ہے جو خدا کی ذات سے ایک قدم باہر نہ رکھے, وہ امام ہے. اور تم جو امام طلب کر رہے ہو وہ یہ امامت نہیں ہے, تم کوئی اور امامت مانگ رہے ہو. جیسے اشارہ کیا میں نے کہ یہ گفتگو پہلے تفصیل سے بھی ہوئی ہے, آپ کی خدمت میں بھی اشارہ کیا, بعض اوقات کوئی قوم دباؤ میں آ جاتی ہے اپنے مخالفین کی جانب سے, اپنے دشمنوں کی طرف سے, حکومتوں کی طرف سے. اس دباؤ سے نکلنے کے لیے ہر چیز کا سہارا لیتی ہے, ہر ایک کے پاس جاتے ہیں, ہر ایک کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں, ہر ایک کے ساتھ فورم بناتے ہیں, ہر ایک کے ساتھ بیٹھ کر الائنس بناتے ہیں, ہر ایک کے ساتھ بیٹھ کر کوئی حزب بنا لیتے ہیں, کوئی عمل انجام دیتے ہیں تاکہ کسی طرح اس دباؤ سے باہر آئیں. مقصد نظام الہی نہیں ہوتا, مقصد اس دباؤ سے باہر آنا ہے. ایک دشمن سے بچنے کے لیے دوسرے دشمن کا سہارا لے لو, اس دباؤ سے باہر آ جاؤ. صدام کے دباؤ سے نکلنے کے لیے امریکہ کا سہارا لے لو, وہ کوئی بھی امام بن کے آ جائے, امریکہ امام بن کے آ جائے, کوئی اور طاغوت و شیطان امام بن کر آ جائے جو ہمیں اس سے نجات دے دے, صدام سے نجات دے دے. اس طرح اگر عراق و کوفہ امام کو طلب کر رہا ہے کہ آپ ہمیں دباؤ سے نکالیں, امام نے فرمایا وہ امامت جس کے لیے میں نے قیام کیا ہے وہ اور مقصود ہے, اور جس کے لیے کوفہ نے خطوط لکھی ہیں وہ اور مقصود ہے. تم کسی اور چیز کے فکر میں ہو اور میں کسی اور ماموریت پر ہوں. اس لیے امام نے ان کو امامت سمجھائی, چار صفات امام کی بیان, امام کی ذکر کی. امام جو عامل ہو کتاب خدا پر, قائم کرے نظام قسط و عدل, اور پابند رہے حق کے اوپر, اور اپنے آپ کو محدود رکھے فقط خدا کے حدود کے اندر اور ارادہ خدا کے اندر, یہ امام ہے. امام نے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی کتاب خدا سے باہر, ارادہ خدا سے باہر, اور نظام عدل و حق سے باہر کی, کسی طاغوتیت کی گنجائش نہیں چھوڑی کہ نظام امامت کے اندر فقط پابندی ہے ارادہ خدا و قانون خدا کی, کسی اور کی اطاعت ممکن نہیں ہے. کوفہ والے واقعہ کربلا سے پہلے بھی مختلف چیزوں کا سہارا لیتے رہے, کربلا کے بعد بھی ایسے ہی ہوا, حتیٰ انتقامی تحریکیں جب کربلا کے شروع ہوئیں وہاں پر بھی ہر چیز کا سہارا لینے کی کوشش کی. کبھی عبداللہ ابن زبیر کا سہارا لے لیا, کبھی محمد ابن حنفیہ کا سہارا لے لیا, کبھی کس کا سہارا لے لیا تاکہ ان کے توسط سے کربلا کا انتقام لیا جائے, جبکہ خود امام موجود ہیں امام چہاروں. جب امت دور ہو جائے نظام امامت سے, دباؤ سے نکلنے کے لیے ہر ایک کا سہارا, اور امام بھی ان کو صرف ایک دباؤ سے نکلنے کا ایک ذریعہ نظر آتا ہے, نہ نظام الہی. یعنی امام کو ایک قدر کے طور پر اور امام کو ایک نظام کے طور پر نہیں مانتے، امام کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کرتے ہیں کہ آپ آ جائیں، ہماری یہ مشکل حل کر دیں، پھر اس کے بعد ہم دیکھ لیں گے کیا کرتے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی سمجھوتا ہو گیا آپ کے ساتھ مل بیٹھیں گے، آپ کے ساتھ نہ ہوا کسی اور کے ساتھ مل بیٹھیں گے، اس وقتی دباؤ سے باہر آنا ہے ہمیں۔ لیکن امام کو خدا نے امامت پہ معمور کیا و منصوب کیا ہے، نہ اس لیے کہ قوموں کو وقتی مالی مادی یا سیاسی دباؤ سے نکالنے کے لیے، امام نظام خدا کے نفاذ کا ذمہ دار ہوتا ہے، نہ قوموں کو دباؤ سے نکالنے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ کہ بعض اوقات نظام امامت کی وجہ سے دباؤ زیادہ آ جاتا ہے، آج بھی آپ پوری دنیا اسلام میں دیکھیں فقط ایک ملت کے اوپر سب سے زیادہ دباؤ ہے، جس کے ہاں نظام امامت و ولایت نافذ ہیں، جن کے ہاں نہیں ہے نظام ولایت وہ اتنے دباؤ میں نہیں ہیں، اور جو دباؤ سے نکلنے کے لیے امامت کا سہارا لیں، جب امامت کے آنے سے دباؤ پڑتا ہے، یہ اس دباؤ کو برداشت نہیں کر سکتے، تحمل نہیں کر سکتے۔ اور آج نظام ولایت جو قائم ہے ایک سرزمین کے اوپر، یہی مشکل ہے، دباؤ ڈالا گیا اس نظام سے لوگوں کو بہکانے کے لیے، اس نظام سے دور کرنے کے لیے، ایک ذریعہ ایٹمی توانائی، اصل مقصود نہیں ہے، اصل مسئلہ نہیں ہے۔ چونکہ ایٹمی توانائی، ایٹمی طاقت سے ایک تو امریکہ ڈرتا نہیں ہے، جو خود امام ہو ایٹم کا اور اس ٹیکنالوجی کا، اسے کسی دوسرے کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اگر آپ کے پاس ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے، خزانہ ہے، ڈپو ہے پوری زمین تباہ کرنے کے لیے، بلکہ بعض اوقات جیسے اخباروں میں دیتے رہتے ہیں ان کے اعداد و ارقام، نہ صرف زمین بلکہ کائنات کا ایک بڑا حصہ تباہ کرنے کے لیے ان کے پاس ایٹمی طاقت موجود ہے جو بنا لی ہے انہوں نے، ایسے ایٹمی نیوکلئر ان کے پاس موجود ہیں کہ چاند بھی تباہ کر سکتے ہیں، یہ سورج بھی تباہ کر سکتے ہیں، یہ منظومہ شمسی نابود کرنے کے لیے اتنی ایٹمی طاقت انہوں نے حاصل کر لی ہے۔ ایک ایسے ملک سے کیا ڈریں گے جو ابھی صرف سوچ رہا ہے بنانے کے لیے، جس نے ابھی اپنی ایٹمی توانائی کی بلڈنگیں بنائی ہیں، ابھی ایٹمی اسلحہ نہیں بنایا، ابھی اس نے یورینیم کے افزودگی 3% سے مثلا 20% تک کرنے کی کوشش کی ہے، اس سے کیا ڈریں گے یہ؟ اگر یہ ایٹمی طاقت سے ڈرتے ہوتے، سب سے زیادہ پاکستان سے ڈرتے، کیونکہ پاکستان ایٹمی طاقت بھی ہے، اس کے پاس ایٹمی اسلحہ بھی ہے، ایٹمی نیوکلئر بھی ہیں، ایٹمی میزائل بھی ہیں، ایٹم بم بھی ہے، سب کچھ موجود ہے، ایٹمی سائنسدان بھی ہیں، لیکن ان کو پرواہ نہیں کرتا۔ شاید پھر کسی اور چیز سے ڈرتا ہوگا، لیکن پاکستان و پاکستانی سے ذرا برابر نہیں ڈرتا، جو کئی سالوں سے ایٹمی دھماکے بھی کر لیے جنہوں نے۔ جب اس ایٹمی طاقت سے نہیں ڈرتا، تو اس ایٹمی طاقت سے کیسے ڈرے گا جو ابھی بنی بھی نہیں ہے؟ ڈرتا ایٹمی طاقت سے نہیں ہے، وہ ڈرتا ہے نظام ولایت سے۔ اصل خطرہ یہ ہے، اصل بحران اس کے لیے یہ ہے کہ یہ نظام بیچ میں دنیا میں کیسے آ گیا، فراموش شدہ نظام، جسے مسلمان بھول گیا تھا، جسے شیعہ بھول گیا تھا، جسے عالم بھول گیا تھا، جسے سنی بھول گیا تھا، جسے کلمہ گو بھول گیا تھا، جسے مغربی بھول گیا تھا، جسے شرقی بھول گیا تھا، جسے مدرسے بھول گئے، خطیب بھول گئے، ذاکر بھول گئے، نمازی بھول گئے، عزادار بھول گئے، یہ پھر اس زمانے میں نکل کے آ کے قائم ہو گیا، صدیوں سے بھولا ہوا نظام، وہ نظام خطرہ ہے اس کے لیے۔ اور یہ بھی آپ کی معلومات میں ہے، یہ بات عرض کی ہے پہلے بھی، کہ ایران کا ایٹمی طاقت، ایران کو ایٹمی طاقت بنانے کا عمل امریکہ نے شروع کیا تھا۔ امریکہ نے بوشیر میں، شہر ہے ایک خلیجی شہر ہے، وہاں پر خود امریکہ نے ایٹمی پلانٹ لگانا شروع کیا، جس طرح ابھی کوشش کر رہا ہے سعودی عرب کو ایٹمی طاقت بنائے، خود امریکہ ایران پہ پابندی لگا رہے، سعودی عرب کو ایٹمی طاقت بنا رہا ہے۔ ایران کو ایٹمی طاقت بنایا، اس نے بنانے کی کوشش کی، یہ منصوبہ امریکہ کا تھا شاہ کے زمانے میں، جب شہنشاہیت تھی تو امریکہ کا جی چاہ رہا تھا ایران ایٹمی طاقت ہو جائے، اور آج وہ کہہ رہے کہ نہ، ایران صفحہ ہستی سے مٹ جائے۔ کیا فرق پڑا؟ کیا ایران میں مٹی بدل گئی، ایران کا تیل بدل گیا، ایران کی گیس بدل گئی، ایران کا موسم بدل گیا، ایران کی آب و ہوا بدل گئی، ایرانیوں کی رنگت بدل گئی، کیا چیز بدلی؟ بدلا صرف یہ ہے کہ پہلے طاغوتی شہنشاہی نظام تھا، اس کی جگہ پر امامت و ولایت کا نظام آ گیا۔ لہذا جس ملک کو، جس ملت کو، جس سرزمین کو، جس مملکت کو خود چاہ رہا تھا ایٹمی طاقت بنانا، اب اسی کی نابودی کے در پہ ہے۔ ڈرتا امامت کے نظام سے ہے، اس سے اس کو خوف ہے۔ یہ ایک نظام جو دنیا میں قائم ہوا اس سے لرزتا ہے، اس سے ڈرتا ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ ایران شاہ کے زمانے میں ذرا برابر دباؤ میں نہیں تھا، مرفع ممالک میں سے تھا، پر عیش ممالک میں سے تھا، پر عشرت ممالک میں سے تھا۔ اس وقت اس ملک کی کرنسی پاکستان کی کرنسی سے بہت بہتر تھی۔ پاکستانی جیسے ابھی جاتے ہیں خلیجی ممالک میں کام کرنے کے لیے، اس وقت ایران میں جایا کرتے تھے۔ ایرانی کرنسی بہت ہائی تھی پاکستان کی کرنسی سے، ایسا ہی تھا جیسے دیگر دبئی اور دیگر خلیجی ممالک ہیں، پاکستانیوں کے اور ہندوستانیوں کی دلچسپی کی جگہ تھی۔ لیکن آج جس ملک کی کرنسی بھی ڈاؤن، جس ملک کے حالات بھی خراب، جہاں پر مہنگائی شدت کے ساتھ، جہاں بحران، کیوں یہ دباؤ کیوں آیا؟ یہ دباؤ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ یہ ایٹمی طاقت بننے کی وجہ سے نہیں آیا، یہ دباؤ پڑا ہے نظام امامت میں آنے کی وجہ سے، نظام ولایت میں آنے کی وجہ سے۔ اور آج بھی شرط یہ ہے کہ آپ نے نظام ولایت و امامت کو چھوڑنا ہے۔ یوں نہیں ہے کہ جو قوم دباؤ میں آئے وہ امام بلائے کہ یا امام آئیے اور ہمیں دباؤ سے نکالیے، جس طرح ہمارے نوح اور مرثیے ہیں کہ امام اب تو آ جائیے، اب تو خدا کر کے آئیے، اب تو حد ہو گئی ہے، اب تو قصہ روز روز کا ختم کریے آ کر۔ کیوں؟ کہ اب ہماری کمر جواب دیتی جا رہی ہے، ہمارے دوست تھک گئے ہیں، اب ہم سے لاشیں نہیں اٹھائی جاتی، اب یہ دباؤ نہیں برداشت کیا جاتا۔ خبر نہیں ہے، ابھی تھوڑا دباؤ ہے، جس کو بلا رہے ہو اس کے آنے سے زیادہ دباؤ شروع ہو جائے گا تمہارے اوپر۔ کیوں؟ کہ جس کو بلا رہے ہو وہ، انہوں نے آ کر پاکستان کی منڈیوں کو آ کر بھاؤ نہیں ٹھیک کرنا، گیس کے وال نہیں کھولنے انہوں نے تمہارے لیے، لوڈ شیڈنگ کے لیے نہیں آئیں گے۔ جس کو بلا رہے ہو وہ اللہ کی طرف سے حاکم ہے کہ پوری دنیا پر عدالت کا نظام قائم کرے، پوری دنیا پر، کائنات میں عدالت کا نظام قائم کرنے کے لیے اس عالمی ظلم کو ختم کرنا ہوگا، ہر ظالم سے پنجہ آزمائی کرنا ہوگی۔ جب ہر ظالم سے پنجہ آزمائی کرے گا، پوری دنیا کی طرف سے دباؤ میں آ جائیں گے۔ دباؤ سے نکلنے کے لیے امام بلانا، دباؤ سے نکلنے کے لیے کہنا پاکستان کو خمینی کی ضرورت ہے، پہچانا نہیں ہے خمینی کو ابھی، ورنہ ہرگز دنیا میں سب کا نام لیتے۔ آپ یہ کہو ہمیں منڈیلا کی ضرورت ہے، نہ خمینی کی ضرورت ہے، آپ کو ہمیں گاندھی کی ضرورت ہے، آپ یہ کہو آپ کو مہاتیر محمد کی ضرورت ہے جو آپ کی اقتصاد بحال کر دے آ کر۔ چونکہ امام خمینی جب آتا ہے تو امام خمینی آ کر یہی چلتے پھرتے جوان ان سے بہشت زہرا کو آباد کر دیتا ہے، ملت دباؤ میں آ جاتی ہے، اس کو جو کچھ میسر ہے وہ بھی چھن جاتا ہے اسے۔ کوفی دباؤ میں تھے، دباؤ سے نکلنے کے لیے امام بلا رہے تھے، انہ لیس علینا امام فاقبل۔ اب ہر ملت سوچے کہ ہمارے ذہن میں امامت کا کیا تصور بیٹھا ہوا ہے، ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ یہ زندگی کا دباؤ ختم کرنے کے لیے آپ آئیے مولا، الاجل الاجل، آپ آئیے، جلدی آئیے۔ کوفی جن الفاظ میں امام بلا رہے تھے وہی الفاظ آج ہماری زبانوں پر ہیں۔ کوفیوں نے جو خط لکھے امام علیہ السلام کو متعدد، ان خطوط میں سے ایک گروہ جس نے امام کو خط لکھا سلیمان ابن سرد کا گروہ تھا، اور ایک گروہ اور تھا شیعوں کا جنہوں نے امام کو یوں خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ایک الگ گروپ نے خط لکھا امام کو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للحسین ابن علی من شیعته من المؤمنین والمسلمین۔ یہ خط ہے بنام خدا رحمان الرحیم، یہ خط ہے حسین ابن علی کے نام کوفہ کے مسلمان شیعوں اور مومنوں کی طرف سے. اما بعد فحیح اللہ, جلدی آئیے, فوراً آئیے. فإن الناس ينتظرونک, تمام لوگ آپ کے آنے کے منتظر ہیں, آپ کے ظہور کے, آپ کے ورود کے منتظر ہیں کوفہ میں. ولا رأی لهم فی غیرک, آپ کے علاوہ کسی کی طرف دیکھ نہیں رہے ہیں. فالعجل العجل, جلدی آئیے جلدی آئیے. یہ کوفیوں کے خط کی عبارت پڑھ رہا ہوں. العجل, یہ نہ سمجھو کوئی نوحہ پڑھ رہا ہوں یا کوئی مرثیہ یا آج کے شاعر کا کلام نہیں ہے, بلکہ اہل کوفہ کی عبارت ہے جو انہوں نے امام حسین کو لکھی. العجل العجل والسلام علیک, جلدی آئیے جلدی آئیے. بعض خطوط میں لکھا ہے العجل العجل ثم العجل, جلدی آئیے جلدی آئیے, بہت جلدی آئیے, ذرا تاخیر نہ کریں. کیوں؟ کہ الناس ينتظرون کا, لوگ منتظر ہیں, حالت انتظار میں ہیں. کس لیے منتظر ہو آپ؟ تاکہ اس دباؤ سے نکالیں جو شام نے اور دمشق نے کوفہ کے اوپر ڈالا ہوا ہے. بے خبر ہے کوفی کے امام کے آنے سے دباؤ, نوعیت بدل جائے گی, شدید دباؤ میں آ جائیں گے. امام نے اس لیے لکھا کہ تمہیں خبر نہیں امام کون ہے. معلوم نہیں اقبال کو یہ کلام کہاں سے میسر آیا. برے صغیر میں اگر کوئی حسین شناس, کو کربلا شناس ہے, اقبال ہے. کوفیوں کے ذہن میں کچھ اور امامت تھی, سید الشہداء نے کچھ اور امامت بتائی, اور اب اقبال بتا رہے ہیں کہ امام کیا ہوتا ہے. توجہ فرمائیں, اقبال امامت کی طرف امت کو متوجہ کر رہے ہیں. امام چاہیے, اقبال کا نظریہ بھی یہی تھا, امامت کا نظریہ کہ پاکستان مملکت ہے, نظام اس کا امامت ہے. قوم کیا چیز ہے, قوموں کی امامت کیا ہے, قومیں کیا ہوتی ہیں, قوموں کی امامت کیا ہے, اس کو کیا جانے بیچارہ دو رکعت کا امام. یہ دو رکعت کا ملازم جو تنخواہ لے کے نماز پڑھاتا ہے اور امامت کا عنوان بدنام کر رہا ہے, اسے کیا معلوم امامت کیا ہوتی ہے. جو امامت کے نام پر ملازمت کر رہا ہے, اسے کیا معلوم کہ امامت کیا ہوتی ہے. امامت سمجھنی ہے تو اقبال کہتے ہیں, تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے, حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے. تو اگر امامت جاننا چاہتا ہے تو تجھے خدا صاحب سر بنائے, چونکہ یہ عہد خدا ہے, یہ سر خدا ہے امامت. تجھے پہلے صاحب سر ہونا ضروری ہے. حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے, ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق, جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. تو کس لیے امام بلا رہا ہے؟ حاضر و موجود کے لیے. یہ حاضر و موجود کو ٹھیک کرے آ کر, یہ حاضر و موجود کو فراہم کرے ہمارے لیے, یہ حاضر و موجود میں ہمارا کوئی مقام بنا دے, حاضر و موجود میں ہمارا کوئی حصہ بنا دے. اقبال فرماتے ہیں امام کون ہے جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. یہ پہلا نقطہ ہے کسی قوم کے لیے. جو قوم موجودہ حالت پر مصر ہے, موجودہ حالت پر راضی ہے, موجودہ حالت پر ساکت ہے, موجودہ حالت پر خاموش ہے, وہ امامت سے بہت دور ہے. اس کا امام امام کرنا اس میں صداقت نہیں ہے, کیونکہ اسے پتا ہونا چاہیے کہ امام کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. خوب اگر پاکستان میں تم کہہ رہے ہو العجل, اگر وہ آ جائیں کیا کریں گے؟ آ کر سب سے پہلے تجھے موجودہ حال سے بیزار کریں گے. وہی موجودہ حال جس کے اندر جانے کے لیے تیری رال ٹپک رہی ہے, تو منتیں مان رہا ہے, حسین کا نام لے رہا ہے, حسین کی زیارت کے منتیں نظر مان کے جس نظام میں تو جانا چاہتا ہے, امام اسی سے آ کر سب سے پہلے انسان کو بیزار کرتا ہے. ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق, جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے. امام کا کام کیا ہے؟ امام آئے آ کر تجھے احساس زیاں دے, تجھے یہ بتائی کہ تو تیرا سب کچھ لٹ گیا, تیرا سب کچھ ضائع ہو گیا, تیرے پاس کچھ بھی نہیں, دین بھی نہیں, دنیا بھی نہیں, تو دین و دنیا لٹا کے بیٹھا ہوا ہے, تیرا سب کچھ طاغوت لے گئے, عزت و ناموس لے گئے. دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے, فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے, موت کے آئینے میں دکھا کر رخ دوست. تجھے ایک آئینہ دکھاتا ہے امام. کون سا آئینہ؟ موت کا آئینہ. موت کے آئینے میں تجھے رخ دوست دکھائے گا, تجھے خدا دکھائے گا. موت کے آئینے میں تجھے اللہ دکھائے گا. موت کے آئینے میں دکھا کر رخ دوست زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے. تیرے زمانے کا امام برحق کون ہے جو زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے؟ لیکن جس کو تو بلا رہا ہے زندگی کی آسانیوں کے لیے, معلوم ہوا تو امام شناس نہیں ہے, امام کو نہیں پہچانتا. اقبال سے آ کر سیکھ. تعجب ہوتا ہے جب مونچھ والے کو امامت سمجھ میں آ گئی, داڑھی والے کو آج تک سمجھ میں نہیں آئی. کہتے ہیں نا اقبال کی مونچھ ہے, عموماً کرتے ہیں اعتراض, بس اوقات کہتے ہیں, مجھے بھی کہتے ہیں کہ آپ اس کی تو داڑھی نہیں تھی, اس کا نام اتنا کیوں لیتے. بعض بہت برہم ہوتے ہیں اقبال کا نام لینے سے, اقبال کا نام کیوں لیتے. آخر اقبال کا نام انسان مجبور ہو جاتا ہے جب پورے بر صغیر میں انسان ڈھونڈتا ہے کوئی حسین شناس و امامت کے مکتب کا ترجمان مل جائے, سوائے اقبال کے کوئی نظر نہیں آتا. امامت فروش بہت نظر آتے ہیں جو امامت کے تذکروں سے معاوضے لیتے ہیں, لیکن جو امامت کی حقیقت کے پردے کھول کے لوگوں کو بتائے, سوائے اقبال کے کوئی بھی نہیں. کیوں نہ انسان تعظیم کرے اس انسان کے سامنے. موت کے آئینے میں دکھا کر رخ دوست زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے. امام نے ان کو خط لکھا. امام وہ ہے جو کتاب خدا پر عمل کرے, جو نظام میں عدل قائم کرے, جو حق پر کاربند رہے, پابند رہے, اور جو خدا سے باہر ایک قدم بھی رکھنے کے لیے تیار نہ ہو. یہ امام ہے تمہارا. ہر امام نے لوگوں کو یہ مکتب, یہ سبق پڑھایا امامت کا. یہ امامت کا سبق ہے. اور امام ہشتم جب تشریف لائے مرو میں, اب دیکھیں حالات کیسے ہیں اس زمانے کے اندر کہ مامون الرشید, یہ سلسلہ بنو عباس کی حکومت کا, یہ شیعوں کی مدد سے بنا ہے, یہ ذہن میں رکھنا. بنو عباس شیعوں کی مدد سے حکومت میں آئے ہیں. حکومت میں آئے, مامون خلیفہ بنا, اور خلیفہ بن کر اس نے امام کو مدینہ سے طلب کیا. توس کے اندر, خراسان کے اندر امام تشریف لائے, شہر مرو میں داخل ہوئے, مسجد جامع میں تشریف لے گئے روز جمعہ, اور وہاں پر امام نے پوچھا لوگوں سے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے, لوگ کیا سوچتے ہیں, کیا کہتے ہیں. جب بتایا گیا کہ یہ امامت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں, امام علیہ السلام نے ان کو حقیقت امامت بتائی, سبق امامت کا پڑھایا. کس امام کی بات کر رہے ہو, کس امامت کی بات کر رہے ہو؟ ان الامامت ہی منزلت الانبیاء. امامت انبیاء کا مقام ہے, انبیاء امام تھے. اس پر اعتقاد رکھنا ضروری ہے مسلمان کے لیے اور شیعہ کے لیے کہ انبیاء امام بھی تھے. یہ ذہن میں رکھنا عزیزان, انبیاء امام بھی تھے. وارث الاوصیاء, اور وراثت و میراث ہے اوصیاء کی. ان الامامت خلافت اللہ, امامت اللہ کی خلافت کا نام ہے. کہ اشارہ کیا میں نے, اگرچہ خلافت الہی وسیع باس ہے, پہلے بعض مناسبتوں سے ہوئی ہے یہ گفتگو, اگر چاہتے ہیں کسی اور منبع سے مطالعہ کر لیں، باس موجود ہے تفاسیر کے اندر، اور اگر سننا چاہتے ہیں تو اس بارے میں گفتگو بھی خلافت الہی کے بارے میں موجود ہے. عنوان مجھے یاد نہیں گفتگو کا کون سا ہے، لیکن خلافت الہی کے باس تفصیل سے کی ہے، جس کا میں نے اشارہ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے. خلافت اللہ، خلافت الہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان مظہر صفات خدا بنے. مظہر صفات خدا سے ولایت کے مقام پر فائز ہوتا ہے، قرب الہی اس کو نصیب ہوتا ہے، اور اس خلافت الہی کی بنا پر پھر خلیفۃ الرسول بنتا ہے، پھر امام بنتا ہے، پھر خدا اس کو کوئی منصب عطا کرتا ہے. پہلا مقام خلافت الہی ہے. خلافت الہی کا در کھلا ہوا ہے، لیکن منصب عام نہیں ہے. یوں نہیں کہ جو بھی مقام خلافت الہی پہ پہنچ جائے وہ یقیناً نبی و امام یا رسول ہوتا ہے. بعض اوقات مقام خلافت پہ پہنچتا ہے لیکن اس کا کوئی منصب نہیں ہوتا. اس کی مثال بھی دی حضرت سیدہ سلام اللہ تعالی علیہا، مقام مقام خلافت الہی حاصل ہے لیکن منصب نہیں ہے. رسالت و نبوت و امامت کا منصب نہیں ہے جناب سیدہ کے پاس. ان الامامت خلافت اللہ، امامت خلافت الہیہ کا نام ہے. وخلافت الرسول، یہ ذہن میں رکھیں کہ خلیفہ الہی کا امام ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن امام کا خلیفہ الہی ہونا ضروری ہے. کوئی امام امامت تک نہیں پہنچتا جب تک مقام خلافت پر فائز نہ ہو جائے. لیکن کوئی اگر مقام خلافت تک پہنچ گیا، یہ دلیل نہیں ہے کہ وہ حتماً امام بھی ہے، ممکن ہے وہ امام نہ ہو. جس طرح کچھ ہستیاں ہیں جو مقام خلافت پر ہیں لیکن مقام منصب رسالت و رسالت و نبوت نہیں ہے، جس طرح قرآن کریم میں ذکر ہے حضرت لقمان کا، جن کی نبوت و امامت و رسالت کا کہیں ذکر موجود نہیں ہے، بلکہ روایات میں ہے کہ وہ نبی نہیں تھے حضرت لقمان، لیکن مقام خلافت ان کو حاصل تھا. یا وہ عبد صالح جن کی طرف خداوند تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بھیجا، وہ مقام خلافت پر فائز تھے لیکن ان کی نبوت کا کہیں ذکر موجود نہیں ہے. وخلافت الرسول، اور امام خلیفہ رسول ہوتا ہے. توجہ فرمائیں، اسی لفظ سے نظریہ خلافت وجود میں آیا. نظریہ خلافت اشارہ کیا تھا آغاز کی مجلس میں کہ امامت، خلافت اور جمہوریت، ان میں فرق یہ ہے، امامت میں حاکم اللہ انتخاب کرتا ہے، حکم بھی خدا کا ہوتا ہے، اور حاکم جو اللہ نے چنا منصوب کیا وہ حکم خدا کو اذن خدا سے نافذ کرتا ہے. خلافت کا نظام جو اصطلاح میں رائج ہے، جس پر اہل سنت کا عقیدہ ہے، اس خلافت کا مطلب یہ ہے کہ حاکم رسول اللہ کے بعد امت نے چننا ہے، اللہ نے نہیں چننا، یہ اختیار اللہ سے لے لیتے ہیں. یہاں پر توحید کی طرف اب رخ نہیں ہوتا، یہاں عوام کی طرف رخ ہو جاتا ہے کہ عوام نے چننا ہے، ملت نے چننا ہے، امت نے چننا ہے. اب حق خدا کا نہیں رہا، اب خدا سے ہٹ کر ہم نے چننا ہے. عوام نمائندہ چنیں گے، حاکم چنیں گے، لیکن وہ حاکم پابند ہے کہ حکم خدا نافذ کرے، اس کو وہ خلیفہ کہتے ہیں اصطلاح میں، علم سیاست میں یا رائج کلامی اصطلاح میں خلیفہ سے مراد یہ ہے. اور جمہوریت میں چنتے بھی عوام ہیں حاکم کو، اور ارادہ بھی لوگوں کا نافذ کرتا ہے وہ نمائندہ، وہ حاکم، جس میں اللہ کا کوئی دخل نہیں ہے، نہ حاکم چننے میں، نہ حکومت میں، نہ حکم میں، نہ ارادے میں، نہ نفاذ میں، خدا کا کوئی کام نہیں ہے جمہوریت کے اندر. جمہوریت عوام کی حکومت عوام کے اوپر ہے، عوام کا اقتدار عوام کے اوپر ہے، عوام کا ارادہ عوام کے اوپر نافذ ہے، نہ کہ خدا کا ارادہ عوام کے اوپر نافذ ہے. جمہوریت خدا کی جگہ عوام کو بٹھانا، اللہ کے ارادے کی جگہ عوام کے ارادے کو لا کر بٹھانا اور اس کی حاکمیت کو ماننا، یہ جمہوریت ہے. امامت انتخاب بھی خدا کا، حاکمیت بھی خدا کی، حکم بھی خدا کا، اور نفاذ یہ اللہ کا منتخب انسان کرتا ہے. لیکن خلیفۃ اللہ کی ایک اصطلاح جو امامت کے اوپر بھی منتخب ہے، جیسے رسول اللہ کا فرمانا ہے کہ میرے خلیفہ 12 ہوں گے، خلفاء 12 روایت ہے رسول اللہ سے، میرے بعد 12 خلیفے ہوں گے، میرے 12 جانشین ہوں گے. اس جانشینی میں، اور یہ جو اہل سنت کے ہاں عقیدہ ہے خلافت کا، اس میں فرق ہے. خلافت کا لفظ رائج یہی سے ہوا ہے، رسول اللہ کی اصطلاح سے، لیکن مراد اس سے وہ یہ لیتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد لوگ عوام انتخاب کریں، یعنی خدا کے علاوہ نظام الہی سے ہٹ کر جو بھی انتخاب کرے، کہ 4 خلفاء انتخاب ہوئے، 4 الگ الگ طریقے سے انتخاب ہوئے. خلیفہ اول کو حزبی جلسے میں، میٹنگ میں انتخاب کیا گیا، خلیفہ دوم کو خلیفہ اول نے نامزد کر دیا، اور خلیفہ سوم شورا نے انتخاب کر لیا، خلیفہ چہارم بیعت عوام سے، عوام نے آ کر ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور وہ خلیفہ بن گئے. یہ اصطلاح خلافت کی، جس میں اللہ نے نہیں، ان کا یہ کہنا کہ 4 خلیفے خدا نے نہیں انتخاب کیے، لوگوں نے انتخاب کیے ہیں، لیکن ان 4 نے اللہ کا نظام نافذ کیا ہے اہل سنت کے ہاں. خلافت کی دوسری اصطلاح جو رسول اللہ کی احادیث میں ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ لوگ منتخب کریں نمائندہ اور وہ رسول کی جگہ جا بیٹھے. خلیفۃ الرسول یعنی رسول کے بعد آنے والا حاکم، وہ جس نے آ کر حکومت کرنی ہے ویسے ہی جیسے رسول اللہ نے کی، لیکن اس کو انتخاب عوام نے نہیں کرنا، اس کو بھی امامت اللہ نے عطا کرنی ہے، اللہ کی طرف سے منصوب اور اللہ کی طرف سے منتخب نمائندہ، وہ بھی خلیفہ رسول کہلاتا ہے، چونکہ رسول اللہ کی جگہ آتا ہے. یہ حق رسول اللہ کا تھا امامت، اب رسول اللہ کی جگہ آ کر جب حکومت کرتا ہے، خلیفۃ الرسول کہلاتا ہے. جو آپ جو شیعہ معتقد ہیں، امیر المومنین کو کہتے ہیں کہ علی خلیفۃ الرسول ہیں. خلیفۃ الرسول سے مراد، یعنی اللہ نے، خداوند تبارک و تعالی نے امیر المومنین علی علیہ السلام کو رسول اللہ کے بعد حق امامت و حاکمیت دیا. اور رسول اللہ نے اس کا اعلان کیا، چونکہ رسول اللہ کے بعد علی علیہ السلام حاکم بنے ہیں، اس معنی میں خلیفۃ الرسول ہیں، اس معنی میں جانشین رسول ہیں، رسول اللہ کے بعد یہ خلافت ان کو ملی ہے. لہذا یہ دونوں میں اصطلاح میں فرق ذہن میں رہے. آپ نظام خلافت امامت کے مقابلے میں، اور وہ خلافت جو امامت کے ساتھ ہم آہنگ ہے، یعنی امام امام بھی ہے و خلیفۃ الرسول بھی ہے. خلیفۃ الرسول اس وجہ سے کہ رسول اللہ کی جگہ پر آ کر حکومت کرتا ہے. وَمَقَامُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، امام حشتم فرماتے ہیں کہ خلافت امیر المومنین کا، امامت امیر المومنین کا حق ہے رسول اللہ کے بعد. وَمِيرَاثُ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، اور یہ میراث حسنین ہے، امیر المومنین کے بعد امام حسن و امام حسن کے بعد امام حسین. لیکن نہ اس وجہ سے کہ وراثت میں امامت چل رہی ہے، ایک امام سے دوسرے امام کو مل رہی ہے، نہ، ہر امام کو اللہ کی طرف سے مل رہی ہے. اب اس کو کوئی نہ کہے کہ اگر ایک خاندان کے اندر امامت کا سلسلہ و حاکمیت کا سلسلہ چلے تو قرابت داری یا موروثیت وجود میں آ جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جہاں امامت کا ذکر کیا، حضرت ابراہیم نے فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِي، کہ اللہ تو میری ذریت میں امامت قرار دے، نہ کہ میری وراثت میں میری ذریت امام بنتی رہے، میں ان کو اپنا وارث بناؤں، تو ان کو امام بنا. خداوند تبارک و تعالی نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، تیری ذریت میں امامت ہوگی لیکن ظالم امام نہیں ہوگا. ان الامامت زمام الدین، توجہ فرمائیں عزیزان ایمان، یہ وہ نقطہ ہے حقیقت امامت کو سمجھنے کے لیے جس سے آج بھی دور ہے، حتی تشیع بھی دور ہے اس سے، شیعہ بھی دور ہیں اس سے. امامت بعنوان زمام الدین و امامت و نظام المسلمین، یعنی ان الامامت خلافت اللہ و ان الامامت خلافت رسول اللہ وَإِنَّ الْإِمَامَةَ مَقَامُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ الْإِمَامَةَ مِيرَاثُ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ إِنَّ الْإِمَامَةَ زِمَامُ الدِّينِ. دین کی زمام کا نام، دین کی اقتدار کا نام، دین کی مہار کا نام امامت ہے. جس کے ہاتھ میں دین کی زمام ہے، دین کا اختیار جس کے پاس ہے، وہ امام ہے. امامت دین کی ذمہ داری، دین کی زمامداری اور دین کے صاحب اختیار ہونے کا نام ہے. یہاں سے صوفیت کی امامت الگ ہو جاتی ہے. صوفیت کے ہاں امامت زمام الدین نہیں ہے. صوفیہ میں امامت شخصیت کا نام ہے، ایک شخصیت کا نام امام ہے، متبرک شخصیت، مقدس شخصیت، صاحب کرامت شخصیت، صاحب معجزہ شخصیت، جس کے پاس کسی چیز کا اختیار نہیں ہے. فقط اس نے اپنے آپ کو مہذب بنایا ہے، اپنے آپ کو مقدس بنایا ہے اور مستجاب الدعوات ہے، باعث برکت ہے لوگوں کی زندگی کے لیے. لیکن نہ دین کا اختیار ہے، نہ مسلمین کا اختیار ہے اس کے پاس. یہ صوفیت کی امامت ہے. آج اگر ہم غور کریں نظریہ امامت کے قائلین، ان کے ذہنوں میں صوفیت کی امامت زیادہ جھلکتی ہے قرآنی امامت کے بجائے، ائمہ اطہار کی بیان کردہ امامت کے بجائے. امام رضا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ان الامامت زمام الدین، امامت دین کی زمام کا نام، دین کے اقتدار کا نام ہے امامت. خدا نے دین بنایا، امام کے اختیار میں قرار دیا تاکہ اس کو نافذ کرے. رہنمائی و پیشوائی دین کا نام امامت ہے. و نظام المسلمین، و امامت نظام ہے مسلمین کے لیے. یہ لفظ و یہ تفسیر امامت کی تمام معصومین نے بیان فرمائی ہے. نہج البلاغہ میں امام امیر المومنین کا فرمان ہے کہ خداوند تبارک و تعالی نے امامت کو امت کے لیے نظام قرار دیا ہے. جعل اللہ الامامت نظاما للامہ، خداوند تبارک و تعالی نے امت کے لیے امامت کو نظام قرار دیا ہے. جناب سیدہ سلام اللہ تعالی علیہا نے اپنے اس معروف خطبے میں خطبہ فاطمیہ میں، جو رسول اللہ کے بعد تاریخی خطبہ جناب نے بی بی نے دیا، بہت گہرا و عمیق خطبہ ہے جسے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید پراپرٹی کا جھگڑا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ کیس ہے، جائیداد کا جھگڑا تھا اور بی بی گئی اپنی جائیداد چھڑانے کے لیے. خطبہ پڑھ کے دیکھیں آپ عزیزان، وہ جائیداد کا مسئلہ، پراپرٹی کا مسئلہ بہانہ تھا امامت کو زندہ کرنے کے لیے، بتانے کے لیے اس امت کو کہ کدھر جانا جا رہے ہو تم. وہاں پر جناب سیدہ نے ان لوگوں کو متوجہ کیا، نسل اول، اسلام کی پہلی نسل جن کی تربیت خود رسول اللہ نے فرمائی تھی. جب وہ لوگ جن کی تربیت رسول اللہ کے ہاتھوں ہوئی ہے، دست مبارک سے ہوئی ہے، جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین لوگ ہو، لیکن یہی لوگ حادثہ رحلت رسول کے وقت ایک رکن سے دور کر دیے گئے، ایک حزبی عمل کے ذریعے سے، ایک بڑے صفائی کے ساتھ ایسا عمل انجام پایا، عوامی نفسیات کو نظر میں رکھتے ہوئے، خواص کو نظر میں رکھتے ہوئے. بہت مفصل ماجرا ہوا رسول اللہ کی رحلت کے بعد، نہ اتنی سادگی سے، بہت مفصل ماجرا ہوا، اس قدر کہ قریب تھا تلواریں نکل آتی، شمشیریں نکل آتی، بلکہ شمشیریں نکلی بھی. رسول اللہ کی وفات کے بعد لوگوں نے شمشیریں نکالی ایک دوسرے پر، انصار نے مہاجرین پر اور مہاجرین نے انصار پر، بلکہ بعض اہل انصار نے عہد کیا ہوا تھا کہ میں تلوار نیام میں نہیں ڈالوں گا جب تک میں وار نہ کر لوں ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے انصار کو محروم کر دیا تھا. یہاں تک بات گئی آگے، لیکن پھر بھی وہاں مختلف ہیلے استعمال کر کے مختلف طریقوں سے فیصلہ کروا لیا گیا. آپ کے ہاں بھی ہوتا ہے ہر روز یہ کام. دیکھیں خدا انشاءاللہ ہمیشہ امن و امان قائم کرے اس ملک کے اندر، ہر جلسے جلوس میں، عاشور میں، چہلم میں اور ہر جگہ پر. لیکن پاکستان فتنہ زدہ و آفت زدہ ہو گیا ہے، کسی جگہ بھی حادثہ آتا ہے، آپ کے شہر کے اندر کئی دفعہ ہوا، بارہا ہوا، حادثہ ہو گیا، فوراً جلوس روک لیتے ہیں، عاشور کا جلوس، چہلم کا جلوس روک لیتے ہیں، دھرنا دے دیا، مطالبات ہیں ہمارے، تھوڑی دیر کے بعد اعلان ہوتا ہے مطالبات قبول ہو گئے، کتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں سڑک کے اوپر، ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ، خوب ناگہان اعلان ہوتا ہے کہ اب دھرنا ختم کر دیں، مطالبات قبول ہو گئے، خوب سارے لوگ اٹھ کے چلے جاتے ہیں، کیونکہ عوام ایسے ہی ہوتے ہیں، انہیں کہو آپ نے آ کے بیٹھنا ہے، روڈ کے اوپر آ کے بیٹھ جاتے ہیں، انہیں کہو مطالبات پورے ہو گئے ہیں، وہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں، انہیں کوئی سروکار نہیں ہوتا، اکثر کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا مطالبہ تھا کیا ہمارا۔ آپ نے بھی ایسی احتجاج بہت کیے ہوں گے جن میں آپ نے مطالبات منوائے ہیں، جن مطالبات کا آپ کو علم نہیں تھا، کیسے مطالبہ ہے کیا جو مانا گیا ہے ہمارا، حکومت گھٹنے فوراً ٹیک دیتی ہے لیکن یہ نہیں پتا کس طرح سے ٹیک دیتی ہے، کس کس بات پہ ٹیک دیتی ہے، عوام ہیں اس طرح کے، ایک اعلان کافی ہے۔ گزشتہ سال محرم میں، اس سال محرم میں راولپنڈی میں حادثہ ہوا، گزشتہ سال بھی ہوا، اس سال کے حادثے کو بہت ہوا دی گئی اور گزشتہ سال کے حادثے کو بالکل نہیں بتایا گیا۔ گزشتہ سال 6 محرم کو راولپنڈی میں، ڈوک سیدہ میں، 6 محرم کو جلوس میں دھماکہ ہوا، ایک بڑی تعداد مومنین عزادار شہید ہوئے اس میں، یاد ہے نا آپ کے ذہنوں میں، اب تو اتنے حادثات ہو چکے ہیں کہ کسی کے ذہن میں عدد بھی نہیں کہ کب کون سا حادثہ ہوا۔ 6 محرم کو گزشتہ سال کے محرم میں مومنین کی ایک بڑی تعداد وہاں شہید ہوئے، اور انہیں اسی جگہ پر جہاں وہ شہید ہوئے لوگوں نے خبر سنی اور اکٹھے ہو گئے، پہنچ گئے لوگ۔ اب سحر 6 محرم کو حادثہ ہوا، جلوس تھا، لوگ مومنین اکٹھے ہوئے، جذبات میں تھے سب، وہ سوگوار تھے، محرم کے سوگ الگ، شہداء کا سوگ الگ، اور اب سب کے احساسات، جذبات کی توقع، تقاضا یہ تھا کہ یہاں سے کوئی احتجاجی شکل بنے، کوئی احتجاج کریں ہم۔ ممبر سے اعلان ہوا کہ چونکہ ابھی محرم ہے اور محرم میں صرف امام حسین علیہ السلام کا سوگ کرنا ہے، اپنے شہیدوں کا سوگ نہیں کرنا، لہذا نہ ان شہداء کے لیے کوئی احتجاج ہوگا، نہ ان شہداء کے لیے کوئی مجلس ہوگی، نہ ان شہداء کے لیے کوئی فاتحہ ہوگی، چیلم گزر جائے گا پھر ہم فاتحہ کریں گے، ہم ان شہیدوں کے لیے فاتحہ نہیں پڑھیں گے۔ وہ بڑی سادگی سے وہ سارے لوگ، اعلان ہوا اور اعلان سن کر چلے گئے۔ کچھ کو یہ اعلان اچھا لگا، کچھ کو اچھا نہیں لگا۔ جن کو اچھا نہیں لگا بعد میں اعتراض کیا انہوں نے کہ یہ اعلان کیوں ہوا کہ ہم احتجاج نہیں کریں گے، ہمیں احتجاج کرنا چاہیے تھا، شہداء کے جنازے روکنے چاہیے تھے، دھرنا دینا چاہیے تھا، لیکن اعلان چونکہ ہو گیا، جو مخالف تھے اعلان کے احترام میں وہ بھی اٹھ کے چلے گئے۔ بعد میں ان کو اعتراض تھا کہ یہ اعلان کیوں ہوا، وہ بھائی اگر آپ کو اعتراض تھا اعلان پر تو آپ گئے کیوں وہاں سے، یہ اعلان تو آپ کے نزدیک درست نہیں تھا، آپ وہیں کھڑے رہتے، لیکن وہ چلے گئے وہاں سے کیونکہ اعلان ہو گیا تھا۔ اور جب اعلان ہو جائے، اپنے عقیدے کے خلاف بھی اعلان ہو جائے، اپنی مرضی کے خلاف بھی اعلان ہو جائے، پھر لوگ اعلان کے بعد زیادہ منتظر نہیں رہتے، پھر اس کے بعد اٹھ کے چلے جاتے ہیں، پوچھتے بھی نہیں کسی سے کہ بھائی یہ اعلان جو ہوا یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا یہ اعلان۔ یہ عوام کی نفسیات ہیں، اعلان کے منتظر ہوتے ہیں، اگر ابھی اعلان کر دیں کہ آغا یہ مجلس ختم ہو گئی بس یہیں پر، ابھی سے اٹھ کے باہر چلے جائیں گے۔ اسی طرح جیسے آج کل ایک اور احتجاج کے اندر، یہ مثالیں فرضی نہیں ہیں، حقیقی مثالیں دے رہا ہوں، ایک احتجاج کے اندر لوگ احتجاج میں مصروف تھے، یہ دھرنوں کے دنوں میں ایک نقطے پہ مومنین احتجاج کر رہے تھے تھوڑی تعداد میں، وہ نقطہ حساس تھا، وہاں پر کچھ لوگوں نے ایس ایم ایس کر دیے موبائل، اس پہ، اس موبائل سروس پہ، کہ اس احتجاج پہ لاٹھی چارج ہو رہا ہے، کچھ لوگ جو اس جگہ شریک تھے وہیں پہ اسی نقطے پر انہوں نے فون کرنا شروع کر دیا ادھر ادھر کہ جی جس جگہ پر ہم ہیں ایس ایم ایس چل رہا ہے کہ اس جگہ پر لاٹھی چارج ہو رہا ہے، تو جن کو فون کیا انہوں نے پوچھا کہ آپ تو وہاں موجود ہو، آپ بتاؤ کہ لاٹھی چارج ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں تو کہیں نظر نہیں آ رہا. تو کہا پھر کیوں پریشان ہوتے ہو؟ کہا اس لیے کہ ایس ایم ایس جو آیا ہے کہ لاٹھی چارج ہو رہا، وہ دیکھ رہے خود موجود ہیں کہ کوئی لاٹھی چارج نہیں ہو رہا، لیکن ایس ایم ایس کا اتنا اثر ہے ذہنوں کے اوپر، نفسیات کے اوپر، کہ اگر آنکھوں سے جو دیکھ رہے ہیں وہ کچھ اور حقیقت ہے، ایس ایم ایس میں کچھ اور اعلان ہوا ہے، تو جس کی عقل آنکھوں میں ہے وہ ایس ایم ایس پر یقین کر لیتا ہے، اپنی آنکھوں پر اس کو یقین نہیں ہوتا. عوام اس لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ کا اعلان تھا کہ جس کا اختیار میرے پاس ہے، اب اس کا اختیار علی کے پاس ہے، اب علی اس کا ولی ہے. لیکن پارٹی نے آ کر اعلان کیا کہ ہم نے حاکم چن لیا ہے، لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، جب اعلان ہو گیا تو بات ختم ہو. بہت ساروں کو اعلان قبول نہیں تھا، نہیں تھا ان کو قبول اعلان، لیکن چونکہ ہو گیا اعلان اب کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا. اعلان سن کر قبول کر لیا انہوں نے. امامت نظام دین ہے. جناب سیدہ نے اس وقت لوگوں کو متوجہ کیا کہ اتنی جلدی تم اعلان سن کر. ایک بزرگ شخصیت نے کتاب لکھی ہے، کتاب کا نام ہے العجب ثم العجب. کوفیوں کے خط میں تھا العجل ثم العجل، جلدی آئیے جلدی آئیے، بہت جلدی آئیے. ایک عالم دین نے کتاب لکھی ہے قدیم علماء میں سے، العجب ثم العجب، عجب تعجب و بہت ہی تعجب. کس بات پر؟ عجیب و غریب واقعات لکھے ہیں اس میں. ان عجیب و غریب واقعات میں سے ایک یہ واقعہ لکھا ہے کہ مدینے میں جب رسول اللہ کی رحلت کے بعد مدینے میں لوگوں نے اعلان ہوا حاکم کا، لوگوں نے قبول کر لیا. اس کے بعد جناب سیدہ نے لوگوں کو آگاہی دینا شروع کی، جا کر بتانا شروع کیا گھر گھر جا کر. بعض تاریخوں میں لکھا ہوا ہے کہ بعض اوقات رات کو سیدہ نکلتی تھیں گھر سے، بعض اوقات دن کو، بعض جگہ رات کو جناب سیدہ جاتی اور جا کر مختلف سرکردہ لوگوں کو جا کر دروازے کھٹکھٹاتی، جگاتی اور انہیں یاد دلاتی کہ تم تو غدیر میں موجود تھے، تم نے اعلان سنا ہے، آ کر گواہی دے دو. بہت سارے افراد کے گھروں میں جناب سیدہ خود گئی ہیں، تشریف لے کر گئی ہیں یہ بتانے کے لیے، لیکن چونکہ وہ اعلان سن چکے تھے اور مطالبات مانے جا چکے تھے، اب جناب سیدہ کی کوئی بات نہیں سنی. پھر اسی مدینہ کے اندر ایک دن اعلان ہوا، حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے ضروری تھا کہ جس نے بیعت نہیں کی فوراً آ کر بیعت کرے. باقاعدہ لسٹ بن گئی اور گروپ، لسٹ بنی کہ اس نے ابھی تک بیعت نہیں کی، اور گروپ بن گئے کہ اس گروپ نے بیعت لینی ہے ان سے، اور گئے لوگ جا کر مختلف طریقوں سے لوگوں کو لائے اور بیعت کروائی. ایک گروہ بنایا گیا امیر المومنین کے لیے کہ امیر المومنین کو بھی اب خلیفہ نے، خلیفہ اول جنہیں اس فیصلے میں حاکم بنایا گیا، وہ بار بار یہ کہتے تھے لوگوں کو کہ علی میری بیعت نہیں کریں گے اور آپ علی کو اپنے حال پر چھوڑ دو، زیادہ نہ چھیڑو، آپ بیعت نہیں کریں گے وہ، اور آپ بھی زیادہ اصرار نہ کرو. لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو مصر تھے کہ یہ بیعت ہونی چاہیے، اگر یہ نہ ہوئی تو بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. بنو ہاشم و بنو عباس و باقی سارے مخالف ہو جائیں گے. باہر کیف اصرار کیا، اس اصرار پر ایک گروہ بنایا گیا اور وہ گروہ امیر المومنین کی طرف بھیجا گیا کہ آپ آئیں. اس گروہ کو امیر المومنین نے جواب دے دیا، واپس آ کر انہوں نے بات بتا دی کہ وہ حاضر نہیں ہے بیعت کرنے کے لیے. اس طرح دو تین دفعہ وہ گروہ آیا گیا، تبادلہ ہوا، کبھی وہ گروہ آتا امیر المومنین کے پاس، پھر جواب لے کے واپس چلا جاتا. آخر کار وہ لوگ جو وہاں تھے انہیں تیش آ گیا بہت، یہ چند دن لگے اس بات کے اندر گروہ کے آنے جانے میں. تیش میں آ کر انہوں نے کہا کہ آج ہر صورت میں وہ ہر قیمت پر بیعت لینی ہے. بیعت کے لیے اعلان کیا گیا باقاعدہ مدینے کے اندر کہ آج آخری دن ہے، مہلت ہے، آج بیعت کریں، نہیں کرتے تو پھر ہم آگ لگا دیں گے، اور حکم صادر ہو گیا کہ آگ لگانی ہے۔ اس عالم دین نے، جس کی کتاب کا میں نے حوالہ دیا العجب ثم العجب، اس نے کتاب لکھی ہے، ایک عجیب واقعہ یہ لکھا ہے کہ چند روز قبل جناب سیدہ اسی مدینے میں گئیں اور جا کر گھر گھر لوگوں کو بتایا کہ جو رسول اللہ کا اعلان سنا ہے اس کی گواہی دے دو آ کر، کوئی بھی حاضر نہیں ہوا، کوئی بھی حاضر نہیں ہوا۔ اور پھر اسی مدینے میں اعلان ہوا کہ علی سے بیعت لینی ہے جا کر، اور سیدہ کا گھر جلانا ہے، سیدہ کا گھر جلانا ہے، اور یہی سارے جو نہیں نکل رہے تھے جمع ہو کر آ گئے وہاں پر۔ عجیب نہیں ہے کہ جناب سیدہ بلا رہی ہے، نہیں نکلتے، اور سیدہ کے گھر جلانے کے لیے بلایا جا رہا ہے، سارے نکل آتے ہیں، اور آگے آ کر گھر کو آگ لگا دی۔ لکھا ہے تاریخوں کے اندر، تاریخ عزیز من نہ شیعہ ہوتی ہے نہ سنی ہوتی ہے، یہ نہ ہو کہ تاریخ کی کوئی بات اگر میرے خلاف ہے تو میں انکار کر دوں، تاریخ کے خلاف فلاں کے بات ہے تو وہ انکار کر دے، نہ، تاریخ تاریخ ہے، تاریخ نہ شیعہ ہوتی ہے نہ سنی ہوتی ہے، تاریخ کا مسلک و مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، تاریخوں کے اندر یہ واقعات موجود ہیں۔ جناب سیدہ نے خطبہ دیا، گھر گھر بھی جا کر بتایا، اور خطبے کے اندر فلسفہ دین ان کو بتایا کہ یہ دین جو رسول اللہ نے، میرے بابا نے تمہیں بتایا ہے، اس کی حقیقت تمہیں پتا ہے کیا ہے؟ ایک ایک نقطے کو بی بی نے ذکر کیا، توحید اس لیے ہے، روزہ اس لیے ہے، نماز اس لیے ہے، زکوٰۃ اس لیے ہے، جہاد اس لیے ہے، قرآن اس لیے ہے، ایک ایک نقطہ بی بی گویا اس طرح سے پڑھا رہی تھی جیسے انہیں کوئی دین کی خبر نہ ہو، چونکہ رویے یہ بتا رہے تھے، بھول گئے ہیں بہت کچھ، اس لیے بی بی نے ایک ایک نقطہ تعلیم دیا اس خطبے کے اندر، اور اس تعلیم کے اندر یہ بیان فرمایا، اے لوگوں تمہیں پتہ ہے کہ خدا نے امامت کو امت کے لیے نظام بنایا ہے، الامامت نظام الامہ، امامت نظام امت ہے۔ نجب راغہ میں امیر المومنین کے خطبے میں ہیں، بعض ان لوگوں نے اسی وقت یہ کہا جب جناب سیدہ نے خطبہ دیا، بہت فصیح خطبہ تھا اور بلیغ خطبہ، کچھ لوگوں نے سنا مسجد کے اندر یہ خطبہ اور فوراً تبصرہ کیا، کہا کہ لگتا ہے کہ علی نے ساری رات بیٹھ کر جناب سیدہ کو خطبہ یاد کروایا ہے، یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اصل علی علیہ السلام کا خطبہ ہے لیکن زوجہ کو یاد کروایا ہے رات بیٹھ کر، اور انہوں نے آ کر یہ خطبہ صبح لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ اتنا قوی خطبہ تھا، چونکہ انہیں شناخت نہیں تھی، پہچان نہیں تھی جناب سیدہ کے مقام کی، جناب سیدہ کی منزلت کو نہیں جانتے تھے، وہ خطبہ بہت اعلیٰ و عرفا خطبہ ہے، نہج البلاغہ کے خطبوں کے برابر خطبہ ہے وہ، بلکہ بعض بزرگوں کے بقول، اساتید کے بقول کہ نہج البلاغہ کے چند خطبے ہیں جو اس سطح کے ہیں جیسے بی بی کا خطبہ ہے۔ اس خطبے میں بی بی نے فرمایا کہ امامت نظام ہے امت کے لیے، خدا نے بنایا ہے، نظام ہونا امامت کا یہ بھول گئے، عقائد کی کتابوں میں بھول گئے۔ آپ غور کریں، پڑھیں، عقائد کی کتابیں آپ کے پاس موجود ہیں، شیعہ عقائد کی کتابیں، امامت کا تذکرہ ہے لیکن بیچ میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ امامت نظام الہی ہے، اور یہ نظام الہی لوگوں کے لیے بنایا گیا، یہ نظام بھول گئے، نظام ہونا امامت کا فراموش ہو گیا، وہ ساری مشکلات یہیں سے پیدا ہوئی کہ امامت نظام کے طور پر نہیں مانی گئی، امامت نظریے کے طور پر، امامت عقیدے کے طور پر، امامت تصور کے طور پر، امامت صوفیت کی نقطۂ نگاہ سے، امام ہونا ضروری ہے، کیوں ضروری ہے؟ چونکہ ایک مقدس ہستی ہمیشہ ہونا چاہیے، اگر یہ مقدس ہستی نہ ہو، خوب لوگ مستجاب دعوات اگر نہ ہو تو دعائیں کس سے کرائیں گے، شفائیں کس سے لیں گے، حاجتیں کس سے پوری کروائیں گے؟ جس طرح آج ہر شہر کے اندر کوئی مقدس بزرگ لوگ ہوتے ہیں، کسی مشکل میں ان کو بلا لیتے ہیں، جی آپ دعا کریں، التماس دعا ان کو کرتے ہیں، یہ امام نہیں ہے، یہ صوفیت کا امام ہے۔ اللہ نے جس کو امام بنایا، امامت کو نظام بنایا، امام علیہ السلام فرما رہے ہیں امام ہاشم، ان الامامت زمام الدین و نظام المسلمین، امامت نظام ہے مسلمین کا، امامت نظام ہے مسلمین کا، ایوہ المسلمون ایوہ المؤمنون، امامت نظام ہے مسلمین کا، یعنی مسلمان کے لیے تنہا واحد نظام جو اللہ نے بنایا ہے جسے نہیں چھوڑ سکتا وہ امامت کا نظام ہے، حق نہیں بنتا اس نظام کو چھوڑ دو، توحید کو چھوڑ سکتے ہو آپ؟ کسی ملک میں چلے جائیں توحید کو چھوڑ دیں گے؟ نہیں چھوڑ سکتے، رسالت کو چھوڑ دیں گے؟ نہیں چھوڑ سکتے، کتاب خدا کو چھوڑ دیں گے؟ نہیں چھوڑ سکتے، قیامت پر عقیدہ چھوڑ دیں گے؟ نہیں چھوڑ سکتے، امامت کو بھی نہیں چھوڑ سکتے، امامت کو کس حیثیت سے؟ ہم توحید کو، مثلا ہم چلے جائیں، ابھی ہے ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں آخر الزمان کی علامتوں اور نشانیوں میں سے، ایسے لوگ موجود ہیں جو گنگا میں ہندوؤں کے ساتھ نہا کے پھر بھی مسلمانوں کے رہبر ہیں، مورتی کے سامنے جھک کے پرستش کر کے رام رام کر کے رام کو بھی مانتے ہیں اللہ کو بھی مانتے ہیں، کہتے ہیں یہ اتحاد بین المذاہب ہے، یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے کافروں سن لو، جس کی تم پرستش کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کر سکتا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اب ان لوگوں کا نظریہ یہ کہ قرآن اس زمانے کے لیے تھا، اس زمانے کے لیے نہیں، کہا 1400 سال پہلے کا قرآن تھا، آج حالات بدل گئے ہیں، آج ہمیں خود اپنے لیے فیصلے کرنے ہیں، 1400 سال پہلے یہ حکم تھا قل یا ایھا الکافرون، آج کیا ہے؟ آج یہ کہ نہ اعبدوا ما تعبدون، نہ لا اعبدوا ما تعبدون، اعبدوا ما، میں بھی اسی کی عبادت کروں گا جس کی تم عبادت کر رہے ہو۔ آخر ہندو اور مسلمان میں کیا چیز مشترک نکل آئی کہ ایک ہندو لیڈر بول کے یہ کہے کہ شیعہ تو ہمارے ساتھ ہے؟ کس چیز میں تمہارے ساتھ ہے؟ شیعہ کی کیا چیز ہندو سے ملتی ہے؟ کون سا عقیدہ ملتا ہے؟ کون سا عمل ملتا ہے؟ بھلے تنہا حوالہ جو وہ دے سکتے ہیں رسم کا دے سکتا ہے کہ رسمیں تو ملتی ہیں ہماری لیکن عقیدہ نہیں ملتا، بنیادیں نہیں ملتی، احکام نہیں ملتے، قرآن نہیں ملتا۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم اعبدون ما اعبد ولا انا اعبد ما عبدتم لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے اپنا راستہ، میرے لیے اپنا راستہ۔ یہ کفار کے خلاف منطق ہے، موقف ہے قرآن کی، قل یا ایھا الکافرون، کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم سنی کو یہ کہیں کہ آپ کے ساتھ ہماری کوئی چیز نہیں ملتی اور ہندو کو کہیں کہ آپ کے ساتھ ہمارے بہت سارے مشترکات ہیں؟ یہ کون سی منطق ہے جو پڑھائی جا رہی ہے؟ یہ کون سا مذہب ہے جو ترویج کیا جا رہا ہے؟ سنی جس کے ساتھ تمہارا قرآن ملتا ہے، جس کے ساتھ تمہارا قبلہ ملتا ہے، جس کے ساتھ تمہارا رسول ملتا ہے، جس کے ساتھ تمہارا بہت سارا اشتراک ہے، تنہا مسئلہ آ کر امامت میں الگ ہو جاتا ہے، امامت میں سنی جدا ہو جاتا ہے، لیکن خدا میں تو تیرے ساتھ ہے، قبلہ میں تیرے ساتھ ہے، اعتقاد میں تیرے ساتھ ہے، قرآن میں تیرے ساتھ ہے، رسول میں تیرے ساتھ ہے، اس کے ساتھ تیرا کوئی بھی واسطہ نہیں ہے۔ کافر کو کہیں تیرے میرے تو بہت سارے مشترکات ہیں، ہم دونوں ایک ہیں، جب نظام نہ ہو امامت، دور ہو جائیں امامت کے نظام سے، ایسے افراد پیدا ہو جاتے ہیں جنہوں نے آج کے حالات کا رائے حل نکال کے دینا ہے آپ کو، آج سیاست ایسی کرنی ہے، امامت آج کا نسخہ ہے عزیز من، آج کا نسخہ ہے امامت، ترک نہیں کر سکتے امامت کو، آپ امامت کو چھوڑ نہیں سکتے، جس طرح توحید نہیں چھوڑ سکتے، جس طرح اللہ کی ذات نہیں چھوڑ سکتے، اللہ کا نظام بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ نماز اللہ کا حکم ہے، عبادت خدا، اللہ کو نہیں چھوڑ سکتے، اللہ کی نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ کتنے نمازی ایسے ہیں جو نظام چھوڑ کر نماز سے چپکے ہوئے ہیں؟ ان نمازیوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے نماز بعد میں آئی ہے، نظام پہلے آیا ہے۔ اس لیے امام خمینی نے ایک حکم دیا تھا فتویٰ، جو بہت ساروں کو سمجھ میں نہیں آیا، چکرا گئے یہ فتویٰ سن کر. امام نے کیا فرمایا تھا؟ حفظ نظام واجب تر از نماز است، حفظ نظام نماز سے زیادہ بڑا واجب ہے. بہت سارے بوکھلا گئے، یہ کیا بات ہے کہ ولایت فقیہ کے نظام کو محفوظ رکھنا نماز سے بڑا واجب ہے؟ وہ بھی ایک فقیہ مجتہد دین شناس یہ فتویٰ دے رہا ہے. اس لیے کہ عبادت اللہ کا حکم ہے، بندگی اللہ کا حکم ہے، روزہ اللہ کا حکم ہے، حج اللہ کا حکم ہے، اسی اللہ کا حکم ہے نظام. اور ساتھ اللہ کا یہ بھی فرمانا ہے کہ نظام رہے گا تو نماز اور روزہ بھی رہے گا. ایسا نہ ہو جائے کہ تو نماز بچا لے نماز نظام جانے دے، روزہ بچا لے نظام جانے دے. جس طرح علامہ اقبال نے، خدا رحمت کرے اقبال پر، یہی تشخیص دی، ہندوستان کی خرابی ہندوستان و پاکستان میں دینداروں کی مشکل یہی ہے کہ ملا کو اے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. تیرا سجدہ آزاد ہے، اسلام آزاد نہیں. نماز آزاد ہے، نظام آزاد نہیں. نماز میں کوئی حساسیت نہیں ہے، نظام پر حساسیت ہے. وصلاح الدنیا، امامت دنیا کی صلاح ہے. مصلحت دنیا، خیر دنیا، صلاح دنیا، تعمیر دنیا کی امامت کے اندر ہے. امامت آخرت کا نسخہ نہیں ہے کہ فقط قبر سے بعد امامت کی ضرورت پڑے گی، جیسا یہاں پر ممبریوں نے، اہل ممبر نے قوم کو بتا دیا ہے کہ امام کو پہلی ملاقات کہاں کب ہوگی؟ شیعہ کی قبر میں، ناکے پہ، جب منکر نکیر آئیں گے، پھنس جائیں گے، وہاں پر مولا آئیں گے اور انہیں بگا دیں گے فرشتوں کو، اور ہمیں لے کر جنت چلے جائیں گے. یہ وہ شفاعت ہے جو ایک اہل سنت کے ہاں بھی بعض اس طرح کے قائل ہیں ان چیزوں کے. ایک جمعے کا خطیب شفاعت بیان کی انہوں نے، یہ فرضی بات نہیں ہے، واقعی ہے یہ، انہوں نے بیان کی. شفاعت یہ ہے کہ محشر کا دن ہوگا، قیامت، اور حساب کتاب کا مرحلہ طے ہو چکا ہوگا. حساب کے بعد جنتی جنت میں اور جہنمی مجرمین وہ جہنم کے لیے تیار ہوں گے، جنتی سارے بہشت میں جا چکے ہوں گے. اور ہر نبی اپنی امت کے جہنمیوں کو، مجرموں کو بخشوانے کے لیے، شفاعت کرنے کے لیے اللہ کے پاس آئیں گے. آگے آگے نبی ہوں گے، پیچھے ساری امت کے مجرمین آئیں گے. سب سے بڑی صف مثلا بنی اسرائیل کی ہوگی، دوسرے انبیاء کی ہوگی، اور ایک لمبی قطار میں رسول اللہ کی امت کے جو گناہکار ہیں یہ بھی کھڑے ہوں گے. ظاہر ہے اب آپ خود سوچ لیں کہ ہر امت کے اگر شریف بھی کسی جگہ اکٹھے ہو جائیں تو کتنا شور ہوتا ہے. اب ہر امت کے مجرم جہاں اکٹھے ہو جائیں تو کیا ماحول ہوگا وہاں پر. اب یہ وہ مولانا صاحب پڑھ رہے تھے شفاعت، کہا کہ ادھر لمبی لمبی لائنیں ساری امتوں کی لگی ہوں گی، 124,000 لائنیں، اور ان میں کسی ایک صف میں، بنی اسرائیل کی صف میں بھگدڑ مچ جائے گی، کیونکہ وہ زیادہ شرارتی ہیں. وہاں پر کوئی مشکل پیش آئے گی، بھگدڑ مچے گی، سب کی توجہ ادھر چلی جائے گی. نعوذ باللہ. انہوں نے یہ پڑھا جمعے کے خطبے میں کہ اللہ کی توجہ بھی تھوڑی دیر کے لیے اس صف کی طرف چلی جائے گی، اور جو ہی ادھر توجہ جائے گی رسول اللہ اپنی امت کے مجرموں کہیں گے جلدی جلدی تم جنت میں چلے جاؤ. یہ امت بخشوانے کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ اس طرح سے بخشوائیں. ابھی بعض شعروں میں بھی لکھتے ہیں، نعتوں میں ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کالی کملی والے کیا کریں گے، ایک ایک کر کے آئیں گے کملی کے نیچے چھپا کے ان کو. یہ نعتوں میں ہے نا کہ میں جب جاؤں گا ادھر، خراب نامہ عمل میں تو کوئی اچھی چیز نہیں ہوگی، اور پھر کیا کروں گا، وہیں کھڑا ہو جاؤں گا، کملی والے آئیں گے اپنی کملی کے نیچے چھپا کے مجھے لے جائیں گے. یہ روز نعتیں سنتے رہتے ہیں آپ. یہ مسلک ترویج دونوں ایک ہی عقیدے پر ہیں، شیعہ سنی، کہ یا کملی کے نیچے چھپا کے لے جاؤ یا کمبل کے نیچے چھپا کے لے جاؤ، کسی طرح جنت میں ہمیں لے جاؤ بس. قرآن میں بھی کہا گیا ہے کہ کیا دیکھیں ایسے لوگ جنہوں نے دین کو لعب و لعب بنا لیا ہے, بازیچہ بنا لیا ہے, جنہوں نے دین کو بازیچہ و لعب بنا لیا ہے. عزیزان ایمان, یوں نہیں ہے کہ امام قبر میں فقط آئیں گے آپ کے پاس آ کر کہیں گے کہ تو دنیا میں جو بھی کیا ہے چونکہ میرا تھا لہذا اب میں تجھے نجات دیتا ہوں. امام کو امام بنایا ہے. امام رضا فرماتے ہیں امام کس لیے؟ وَصِلَاحُ الدُّنْيَا, تیری دنیا تعمیر کرنے کے لیے, تیری دنیا آباد کرنے کے لیے, تیری دنیا بنانے کے لیے, صالح دنیا بنانے کے لیے خدا نے امامت کو مقرر کیا. امام پہلے, امامت سے پہلے دنیا بنتی ہے, پھر اس دنیا پر آخرت کا پھل لگتا ہے. امام مجرم چھڑانے نہیں, جرم چھڑانے آتا ہے. جرم نہیں کرنے دیتا کسی کو. جو امامت کا پیروکار ہو کسی ناکے پہ پھنستا نہیں ہے وہ, کیونکہ کوئی جرم نہیں ہوتا اس کا. پاک و پاکیزہ ہوتا ہے, مطہر ہوتا ہے. صلاح الدنیا و عز المؤمنین, امامت مومنین کی عزت ہے. راشن نہیں کہا کہ راشن ہے, کا عزت ہے. امامت مسلمین کی عزت ہے. عزیزان توجہ فرمائیں, حکومتیں, ہم صرف حکومتوں کو کارکردگی دیکھتے ہیں. حکومتوں کی کارکردگی بھی ان کی ظاہری ڈسپلن ہے, ٹریفک چل رہی ہے, شہر دھلا ہوا ہے, نظام ہے, تنخواہیں مل رہی ہیں, بس اس کا مطلب ہے حکومت بہترین ہے. منڈی میں چیزیں مل رہی ہیں, غلہ منڈی میں سب کچھ مل رہا ہے, سبزی منڈی میں مل رہا ہے, ہر چیز, لوڈ شیڈنگ بھی نہیں ہے, بس اس کا مطلب ہے بہترین حکومت ہے. حکومت کا مطلب صرف لوگوں کو راشن پہنچانا نہیں ہے. حاکمیت اسلامی جس کے لیے اللہ نے امامت کا نظام بنایا ہے, اس کا مقصد ہدایت ناس ہے, نہ سعادت بشر. ہدایت بشر, سعادت یعنی خوشحال زندگی. ابھی بھی آپ یہ اسلامی تنظیمیں جو بنتی ہیں, وہ ایک تنظیم کو امامت کا درجہ حاصل ہے پاکستان میں, وہ تمام شیعہ سنی تنظیموں کی امام ہے جماعت اسلامی. نام جماعت اسلامی ہے, منشور اسلامی نہیں, سیکولر جماعت ہے. مذہب کے نام پر سیکولر جماعت ہے. ابھی بات یہاں تک آ گئی تو پہلے اپنی بات کر لیں پھر ان کی کریں. کل رہبر معظم نے اپنے خطاب میں عزاداروں سے خطاب کیا, کل گزشتہ روز عزاداروں سے خطاب کیا. عزاداروں کی ایک انجمن, جس طرح ہمارے یہاں ہیں انجمن سنگتیں, وہاں پر ہیئت کہتے ہیں. ایران میں عزاداروں کی جو, جس کو یہاں آپ سنگت کہتے ہیں وہاں ہیئت کہتے ہیں, کیونکہ ہم نے نام کہیں اور سے لیا ہے, انہوں نے کہیں اور سے نام لیا ہے. وہ عزادار گئے, رہبر معظم نے ان سے خطاب کیا اور بہت خوبصورت ہدایات ان کو بیان فرمائیں عزاداری کے متعلق. اس میں ذاکرین بھی تھے, مداح بھی تھے, اور مجلسیں پڑھنے والے بھی تھے, سوز و سلام پڑھنے والے اپنے ان کے ماحول کے مطابق, خطابت کرنے والے, اور عزاداروں کے مختلف طبقات بھی تھے اس کے اندر. رہبر معظم نے انہیں بہت ساری خوبصورت رہنمائی ہدایت فرمائی. اس میں سے ایک جملہ یہ فرمایا, رہبر نے فرمایا کہ ابھی یہ جتنی ہیئتیں ہیں عزادار, یا یہ جو مجالس ہو رہی ہیں, یہ سیکولر مجالس ہیں, سیکولر ہیئتیں ہیں. سیکولر ہیئت کیا ہوتی ہے؟ سیکولر ہیئت یہ ہوتی ہے کہ اس مجلس کے اندر آپ نے صرف مجلس پڑھنی ہے, فضائل و مصائب کرنے ہیں, سیاست کا نام نہیں لینا, حالات حاضرہ پہ تبصرہ نہیں کرنا. کیوں؟ کہ یہ سیاست ہے, یہ دنیا, مجلس میں سیاست کی بات نہیں کرنی. رہبر معظم نے فرمایا کہ یہ سیکولر عزاداری ہے, اور سیکولر عزاداری دینی عزاداری نہیں ہے. سیکولر عزاداری حسینی عزاداری نہیں ہے, سیکولر عزاداری زینبی عزاداری نہیں ہے. چونکہ عزاداری شہادت حسین علیہ السلام کا تسلسل ہے, کربلا کا تسلسل ہے, اور کربلا میں اعتراض ہی حکومت پر تھا, جنگ ہی حکومت کے ساتھ ہوئی ہے. تو جو واقعہ تھا ہی حکومت کے ساتھ, ٹکر ہوئی, اور حکومت کے ساتھ جا جنگ ہوئی اور اس میں شہادتیں ہوئیں، اس واقعے کی یاد میں حکومت اور سیاست کا نام نہیں لینا. رہبر معظم نے فرمایا یہ سیکولرزم ہے، یہ اسلام نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجلس عزائے حسین میں حالات حاضرہ پہ بات نہ ہو، مجلس عزائے حسین میں سیاست پہ بات نہ ہو؟ اگر اس مجلس میں نہیں ہوگی تو پھر کہاں ہوگی؟ ان عزاداروں کو کہا کہ سیکولر عزادار نہ بنو تم. بعض جماعتیں بنی ہوئی ہیں، سیکولر جماعتیں ہیں دین کے نام پر، ہیئتیں سیکولر ہیئتیں دین کے نام پر، تنظیمیں انجمنیں سیکولر انجمن ہے. جس انجمن میں دین کا نام رسم دین ہے لیکن روح دین نہیں ہے وہ سیکولر ہے. سیاسی جماعتیں ہیں، منشور یہی ہے جو سیکولر جماعتوں کا ہے، ہدف وہی ہے، نظام وہی ہے، طریقہ کار وہی ہے، بینر اسلامی ہے. ان کے ہاں انہوں نے ایک منشور کا جملہ متعارف کروایا ان سیکولر مذہبی جماعتوں نے، کہ تھوڑا سا تناقض گوئی ہے سیکولر مذہبی جماعتیں، لیکن زمانہ ہی ایسا ہے تضادات کا کہ سیکولر بھی ہیں اور مذہبی بھی ہیں، سیکولر مذہبی جماعتیں. انہوں نے ایک جملہ متعارف کروایا جو ہر ایک کی زبان پہ چڑھا ہوا ہے، جو بھی انجمن بناتا ہے، چونکہ پاکستان میں تو ہر جوان جب تک خود اس کے چند ساتھی نہیں ہو جاتے کسی اور انجمن کا حصہ ہوتا ہے، جب اس کو خود چند ساتھی مل جاتے ہیں پھر اپنی الگ انجمن بنا لیتا ہے، کہ گویا اس کو قبر کی تیاری یہی کرنی ہے کہ قبر میں پہلا سوال یہ ہوگا کہ انجمن میں تھے یا بنائی تھی یا نہیں بنائی تھی. ہر ایک کے ذہن میں یہ ہے کہ میں کسی کچھ نہیں، دینی نہیں بنتی، این جی او بنا لیتا ہے، این جی او میں کوشش کرتا رہتا ہے ایمبولینس مل جائے، نہ ملے جیکی مل جائے ٹھیک ہے، اتنی اسی سے ہی این جی او بن جائے گی، کسی کی خراب ہوگی ہم جیک پیش کر دیں گے وہاں، لیکن بنانی ضرور ہے. کیا رکھتے ہیں جب انجمن بناتے ہیں؟ اس کے اندر سعادت، کہ معاشرے کی سعادت کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں. یہ سعادت کا جملہ، سعادت بشر، سعادت امت، سعادت مسلمین، یہ سیکولر جماعتوں نے رائج کیا ہے، منشوری آئینی جملہ کنسٹیٹیوشنل جو تمام انجمنیں اپنے لکھ لیتی ہیں. یعنی ان کو کوئی بھی کام کرنا ہو ویلفیئر کا نام اس میں ضرور لکھتے ہیں کہ ہم نے سعادت بشر کے لیے کام کرنا ہے، سعادت مسلمین کے لیے کام کرنا ہے، سعادت انسان کے لیے کام کرنا ہے. سعادت کا معنی کیا ہے؟ خوشحال زندگی، ساد و ناس، سعادت و نحوست. سعادت کے مقابلے میں ہے نحوست، نحوست تنگ زندگی، جکڑی ہوئی زندگی، محرومیت کی زندگی، پریشان زندگی، سختی کی زندگی، ناگواری کی زندگی، اس کو نحوست کہتے ہیں. ناس سعادت، خوشحال زندگی، خوشادہ زندگی، یعنی جن کے پاس گاڑیاں ہیں سعادت ہے ان کے پاس، جن کے گھر بڑے ہیں سعادت ہے ان کے پاس، جن کے جوڑے زیادہ ہیں سعادت ہے ان کے پاس، جن کے پیسے زیادہ ہیں سعادت ہے ان کے پاس. یہ سعادت مند ہیں، جو سختی میں ہیں وہ سعادت میں نہیں ہیں. خب دین کس لیے آیا؟ کہتے ہیں سعادت بشر کے لیے. مجلسوں میں بھی آپ سنتے ہیں، یہ خصوصاً نئے خطیب جو تیاری کرتے ہیں وہ اسلام کا فلسفہ جب بیان کرتے ہیں بڑے جوش و جذبے سے، اسلام آیا ہے سعادت بشر کے لیے آیا ہے. نہ عزیز من، اسلام ہدایت بشر کے لیے آیا ہے، نہ سعادت بشر کے لیے. سعادت زندگی کی خوشحالی کا نام ہے، ہدایت زندگی کو مقصد تک پہنچانے کا نام ہے. دین ہدایت بشر کے لیے ہے، ہدایت کا ایک حصہ سعادت ہے، چونکہ اگر سعادت نہ ہو انسان آسودہ نہیں ہوتا. اگر زندگی سختی میں ہو، تنگی میں ہو، ناگواری میں ہو، فقر و فاقہ میں ہو، افلاس میں ہو، پھر اس وقت ہدایت بھول جاتی ہے انسان کو. اس وقت پھر اس سے پوچھو دو اور دو تو کہتے ہیں چار روٹیاں، اسے یہ نہیں سمجھ آتی دو اور دو چار علمی مسئلہ ہے، وہ سمجھتا ہے یہ بھی پیٹ کا مسئلہ ہے. اس لیے سعادت ہدف نہیں ہے، سعادت ذریعہ ہے ہدایت کا. سعادت ہو ہدایت نہ ہو یہ سیکولرزم ہے، ہدایت ہو ساتھ سعادت ہو یہ نظام اسلامی ہے. امام رضا علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ امامت کو خداوند تبارک و تعالی نے صلاح الدنیا بنایا ہے و عز المؤمنین، مومنین کی عزت کا ذریعہ بنایا ہے. امامت کے ذریعے سے انسان عزت تک پہنچتا ہے. اگر امامت نہ ہو عزت نہیں ہے. آج پاکستان سب سے زیادہ ذلت کی اتھا گہرائی میں چلا گیا ان نااہل نالائق سیاستدانوں حکمرانوں کی وجہ سے. پاکستان کو خوشحال کرنا چاہتے ہیں، خوشحال کرنے کے لیے مزید اس کو ذلت میں دھکیل رہے ہیں. عزت کیسے ملے گی؟ عزت عزیزان ابھی توجہ کریں، میں نے مثال دی، اس وقت ایران بھی ایک دوراہے پہ چلا گیا ہے. دباؤ شدید دباؤ ہے، اور یہ انہی کو پتا ہے، ہمیں نہیں اتنا احساس ہوتا. باہر رہ کر خبروں میں سن کر نہیں پتا چلتا دباؤ کتنا ہے. دباؤ اس وقت محسوس ہوتا ہے کہ جب آپ پہلے چار روٹیاں کھاتے تھے، ابھی دو کھانی پڑیں گی آپ کو. دباؤ اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ کو جو چیز آپ کو 100 روپے میں تھی ابھی 1000 روپے میں ملتی ہے، یا بعض چیزیں ملتی نہیں ہیں. یہ دباؤ ہے، سختی ہے زندگی کے اوپر. ایک دباؤ ہے شدید کمر شکن، ایسا دباؤ کمر شکن کہ جس میں ایک طرف عزت کا راستہ ہے اور ایک طرف ذلت کا راستہ ہے. دباؤ ہٹا لیں گے اگر جھک جاؤ، تسلیم ہو جاؤ. اگر تسلیم نہ ہوئے دباؤ اور بڑھا دیں گے. اور کربلا ایسے ہی دو راہوں کے لیے رائے حل ہے. امام حسین کس میدان کے امام ہیں؟ امام حسین عزت و سلت و ذلت کے دوراہے میں حیران قوموں کے پیشوا امام ہیں کہ جب قوم عزت و جب قوم سلت و ذلت کے دوراہے پہ لا کے کھڑی کر دی جاتی ہیں، ایک طرف دباؤ ہو لیکن دباؤ چھوڑنے کے لیے ذلت کی طرف جائیں، اور ایک طرف سلت ہو، سختی ہو، شہادت و موت ہو. امام حسین فرماتے ہیں میں اسی کے لیے امام ہوں. یہی پر امام آ کر مسائل حل کرتے ہیں. جب قومیں ایک طرف سے سلت، سلت یعنی لٹکتی تلواریں، نیام سے نکلی ہوئی سروں پہ منڈلاتی ہوئی تلواریں، اور دوسری طرف ذلت ہو، اس کے لیے امام فرماتے ہیں میں ہوں اس کا مسیحا. ان الدائی ابن الدائی قد رکزنی بین اثنتین بین السلت والذلہ وہیہات من الذلہ. اس نابکار کے نابکار بیٹے نے مجھے سلت و ذلت کے دوراہے پہ لا کھڑا کیا ہے، لیکن میں ذلت قبول نہیں کروں گا. کیوں نہیں قبول کروں گا؟ اس لیے کہ رب عزت کا رب ہے، رسول عزت کا رسول ہے، اور میرا مقام عزت کا مقام ہے. اور امام نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے جس گود میں دودھ پیا ہے وہ عزت کی گود ہے. امامت کے ذریعے عزت مسلمین ہے. اعلاء کلمۃ اللہ عزت مسلمین، مسلمان کے راشن سے زیادہ اہمیت عزت مسلمین کی ہے. مسلمان کی نوکری سے زیادہ اہمیت عزت مسلمین کی ہے. اگر عزت کے سائے میں راشن ملے وہ درست ہے، وہ لقمہ درست ہے، لیکن جو ذلت کے ساتھ ملے وہ لقمہ اسلام پسند نہیں کرتا. امامت عزت ہے مسلمین کے لیے. ان الامامت زمام الدین و نظام المسلمین و صلاح الدنیا و عز المؤمنین. ان الامامت اس الاسلام النامی و فرع السامی بالامام تمام الصلاۃ و الزکاۃ. کہ وہ نقطہ جو پہلے عرض کر دیا تھا اس کے بارے میں جملہ بعد میں آیا ہے. عزیزان جب امامت سے دوری ہو جائے نظام خدا سے، نمازیں تو رہ جاتی ہیں لیکن حکومتیں یزیدی ہو جاتی ہیں، طاغوتی ہو جاتی ہیں. یہی ہوا رسول اللہ کے بعد، نظام سے دور ہو گئے، احکام کو تھام لیا، احکام پکڑ لیے. سید الشہداء مکہ گئے، احکام کے پابند، اتنے پابند احکام تھے. سید الشہداء نے انہیں کہا احرام کھولو اور میرے ساتھ آؤ، نہیں آئے، اتنے دل دادا تھے احکام کے. امام کا ساتھ نہیں دیا. کیوں نہیں دیا؟ اس لیے کہ یہ امت نظام سے بہت دور ہو چکی تھی. امام کا ساتھ کون دیتا ہے؟ آج بھی آپ توجہ کریں کتنے لوگ ہیں جو رہبری کا ساتھ دیتے ہیں. کیوں نہیں ساتھ دیتے؟ اس لیے کہ انہیں نظام کی کوئی فکر نہیں ہے، پرواہ نہیں ہے، احکام کی حد تک ہیں. اگر احکام کے ہی سے مل رہے ہیں بس کافی ہیں، ہمیں احکام ہی چاہیے. ان حاجیوں کی طرح ہیں ہم جو مکہ میں احکام پر عمل کر کے احرام باندھ کے حج کر رہے تھے اور امام کی ندا پر لبیک نہیں کہہ رہے تھے. کیوں؟ کہ ان کا اسلام محدود تھا احکام کے اندر اور امام کا مقام نظام کے اندر ہے. بلکہ وہ امام کو بھی کہہ رہے تھے کہ آپ بھی یہ شورش کا ارادہ چھوڑیں, قیام و انقلاب کا ارادہ چھوڑیں اور احرام باندھیں, ہمارے ساتھ حج کریں. آپ فرزند رسول خدا ہیں, آپ کے ساتھ حج کا زیادہ ثواب ہوگا. ہمیں آپ بھی نظام کی فکر رہنے دیں. سید الشہداء فرما رہے تھے نظام فاسد ہے, تم ان احکام کا کیا فائدہ ہوگا جو فاسد نظام کے اندر بجا لا رہے ہو. اس سے بہت پہلے امیر المومنین علیہ السلام نے اس امت کے بارے میں فرمایا تھا کہ آج تمہاری حالت وہ ہو گئی ہے جو بعثت کے وقت تھی, بعثت سے قبل تمہاری حالت تھی, آج وہ تمہاری حالت ہو گئی. اتنے دور ہوئی امت عزیزان, اور آج یہ کوفہ ہے, مکہ ہے و مدینہ. مکہ و مدینہ کو خود امام اٹھا رہے ہیں کہ اٹھو, تیار نہیں ہوتے. کوفی خط لکھتا ہے لیس علینا امامن, نظام سے دوری کا یہ نتیجہ نکلتا ہے. ایسی حکومتوں کے تحت رہ کر انسان اگر احکام پر عمل کرتا رہے, طاغوتی حکومتوں کے تحت رہ کر اگر انسان رسومات پر عمل کرتا رہے, تو جب امام آتا ہے تنہا رہ جاتا ہے. عبرت کا مقام یہ ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ جس ہستی کو ہم الاجل الاجل کہہ رہے ہیں وہ جب آئیں اور ہم احکام میں اور رسومات میں اتنے غرق ہو جائیں کہ وہ بھی کہیں تنہا نہ ہو. اور غیبت کا طولانی ہونا تنہائی کی علامت ہے. آج اگر امت تیار ہو جائے نظام امامت کے لیے, آج ہی روز ظہور ہے, لیکن نظام امامت کے لیے پہلے امامت کے نظام کو سمجھنا ضروری ہے, اس کی طرف واپس لوٹنا ضروری ہے جس سے امت کو دور کیا گیا. اس کے لیے ہر ممکن کوشش, وحتیٰ کربلا بتاتی ہے کہ ہمیں اس راہ میں جتنا بڑھ سکتے ہو آگے جا سکتے ہو. آپ اس راہ میں احیاء امامت میں و احیاء نظام خدا میں اگر تمہیں جان بھی دینا پڑے تو دے سکتے ہو. تم سید الشہداء نے جان دی اور بہت قیمتی سرمایہ اس راہ کے اندر پیش کیا, بہت قیمتی سرمایہ پیش کیا. امام علیہ السلام نے اس راہ میں انصار پیش کیے, بنو ہاشم پیش کیے, اپنی اولاد پیش کی, اپنے بھائی پیش کیے, اور اس راہ میں آل رسول کے پردے پیش کیے. جب شام کی قید سے آزادی کا وقت آیا, یزید لعین نے سید ساجدین سے کہا کہ جو آپ کا نقصان ہوا ہے کربلا میں مجھے بتائیں, میں تلافی کرنا چاہتا ہوں, میں وہ نقصان پورا کرنا چاہتا ہوں. امام علیہ السلام نے فرمایا لعین, تجھے کیا معلوم کربلا میں ہمارا کیا لوٹا ہے؟ اصرار کرنے لگا, مجھے بتائیں, میں نے سنا ہے کربلا میں بہت کچھ آپ کا لٹ گیا ہے. امام نے فرمایا اگر تو نے کچھ دینا ہی ہے, لوٹانا ہے, تو وہ چادر جو تیرے لعینوں نے کربلا میں لوٹی تھی وہ ہمیں واپس کر دے. تعجب سے پوچھتا ہے میں نے سنا تھا آپ کا سب کچھ لٹ گیا ہے, کچھ بھی نہیں مانگتے, صرف چادر مانگ رہے ہیں, اس چادر کی کیا خصوصیت ہے؟ جناب سید ساجدین نے فرمایا وہ چادر ہماری جدہ زہرا کی نشانی ہے. وہ چادر فاطمہ زہرا نے اپنے ہاتھ سے بنائی تھی. بی بی دن کو چکیاں چلاتی, رات کو بیٹھ کر چادر بناتی. علی پوچھتے کہ زہرا یہ چادر کس کے لیے بنا رہی ہے؟ فرماتی بیٹی زینب کے لیے بنا رہی ہے. امیر المومنین فرماتی چھوٹی بچی ہے ابھی. اس وقت بی بی فرماتی ایک دن جوان ہو جائے گی, ایک دن بڑی ہو جائے گی, اس دن اس کو چادر کی ضرورت پڑے. وہ چادر بڑی مقدس تھی اس خاندان کے اندر, ایک دستار رسول اللہ تھی سید الشہداء کے پاس تھی, جو ان لعینوں نے کربلا میں لوٹ لی اور ایک یہ چادر مقدس تھی حضرت زہرا کی جو انہوں نے لوٹ لی. کیسے لوٹی یہ چادر؟ جناب فاطمہ بنت حسین روایت فرماتی ہیں, بی بی فرماتی ہیں, یہ لعین جب آئے خیام کو لوٹا, ان کو حکم دیا گیا بی بیوں کے پردے بھی لوٹ لو. آگے بڑھے بی بیوں کے پردے لوٹنے کے لیے, لیکن ہاتھوں سے پردے نہیں اتارتے تھے, نیزوں سے پردے سروں سے کھینچتے تھے. ایک لعین آیا فاطمہ بنت حسین کے سر سے پردہ اتارنے لگا نیزے کے ذریعے سے. بی بی فرماتی ہے میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنی چادر کو مضبوطی سے تھام لیا کہ یہ نہ اتار سکے. وہ رو بھی رہا تھا اور میرے سر سے مکنہ اتارنے کی کوشش کر رہا تھا اور میں اپنا پردہ بچا رہی تھی. بی بی فرماتی ہے میں نے پوچھا تو روتا بھی ہے تو لوٹتا بھی ہے؟ کہنے لگا روتا اس لیے ہوں کہ آپ آل رسول ہیں. بی بی فرماتی ہیں عجب, تجھے پتہ ہے ہم آل رسول ہیں پھر بھی لوٹ رہا ہے؟ کہنے لگا اگر میں نے نہ لوٹا کوئی اور لوٹ کے لے جائے گا. بی بی فرماتی ہے میں نے جتنی کوشش کی پردہ بچانے کی نہیں بچ سکا, وہ لعین نیزے کی انی سے میرا پردہ اتار کے لے گیا. جب میرا سر برہنہ ہو گیا میں نے اپنے دونوں بازو اپنے سر کے اوپر رکھے اور میں زمین پر بیٹھ گئی اور اپنا چہرہ اپنا زانوں میں رکھ لیا تاکہ کسی کی نگاہ میرے سر عریان پہ نہ پڑ جائے. اور اس کے بعد بی بی فرماتی ہیں میں شور شرابہ سنتی رہی, چیخو پکار سنتی رہی, لیکن میں نے سر اٹھایا نہیں چونکہ مجھے معلوم تھا یہ لعین یہاں اجنبی گھوڑے دوڑا رہے ہیں اور لوٹ رہے ہیں. اتنے میں سناٹا ہو گیا, خاموشی چھا گئی اور ایک ہاتھ میرے کندھے پہ پڑا اور آواز آئی فاطمہ بیٹی اٹھ جا. لعین چلے گئے, لوٹ کے چلے گئے, فاطمہ بیٹی اٹھ جا. بی بی فرماتی ہے میں نے آواز کو پہچان لی, میری پھوپھی زینب کی آواز تھی لیکن میں اٹھی نہیں. میں نے عرض کیا پھوپھی اماں آپ دیکھ تو رہی ہیں, مشاہدہ فرما رہی ہیں کہ میرے سر پہ چادر نہیں ہے, میرے سر پہ مکنہ نہیں ہے, پردہ نہیں ہے, اگر ہو سکے مجھے پردہ لا کے دے دے میں ضرور اٹھ جاؤں گی. جب بی بی نے یہ جملہ سنا تو فرماتی ہیں فاطمہ بیٹی میں ضرور پردہ لا کے دوں گی, صرف ایک دفعہ نگاہ اٹھا کے مجھے دیکھ لے. جناب فاطمہ بنت حسین فرماتی ہیں میں نے بازوؤں سے سر ڈھانپے رکھا, صرف زانوؤں سے منہ اٹھایا اور چہرہ اٹھا کے پھوپھی کی طرف دیکھا تو جن ہاتھوں سے سر ڈھانپا ہوا تھا انہیں ہاتھوں سے سر پیٹا. پھوپھی اماں یہ آپ کی چادر بھی اٹھا کر لے گئے, یہ آپ کی چادر بھی لے گئے, وہی چادر تطہیر, وہ چادر زہرا سید سجاد. فرما رہے لعین اگر تو نے کچھ لوٹانا ہے وہ تبرک اہل بیت لوٹا دے. اللہ لعنت اللہ علی الظالمین. فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم بحق اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. خداوند بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, مومنین کے اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما, جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما, جو بیمار علیل ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما, جو ملتمس سے دعا ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما, جن بیماروں کی شفا کے لیے التماس دعا کی گئی ہے پروردگار انہیں جلد از جلد شفاء کاملہ نصیب فرما, جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما. پروردگار امت مسلمہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما, امت اسلامیہ کو فتنوں سے رہائی عطا فرما, ان ظالموں کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما, ان فتنہ گروں کو فتنوں سمیت نیست و نابود فرما, امریکہ و اسرائیل کا خاتمہ فرما, حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما, سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما, رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما, انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما, انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما, مملکت پاکستان کی حفاظت فرما, اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما, ملک کے اندر امن و امان قائم فرما, دہشت گردی فرقہ واریت فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما, ان کے حامیوں سرپرستوں کو رسوا فرما, عزاداران سید الشہداء علیہ السلام جہاں کہیں بھی ہیں بالخصوص عراق میں, بحرین میں, لبنان میں, شام, سعودی عرب و بالاخص پاکستان میں, ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما, دشمنان عزاداری و تشیع اگر قابل اصلاح نہیں ہیں انہیں نیست و نابود فرما، ملت تشیع کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما، ملت پاکستان میں اتحاد و اتفاق قائم فرما، ملت اسلامیہ کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم عجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما، تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، بانیان مجلس، شرکائے مجلس، منتظمین مجلس کے مرحومین کے لیے، بالخصوص شہداء کے لیے، وبالاخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ۔